وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيهِ مَقْصُودًا كَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنَّ الْمَالَ مَقْصُودٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِدُونِ الذِّكْرِ وَالتَّسْمِيَةِ فَإِنْ هَزَلَ بِأَصْلِهِ بِأَنْ تَوَاضَعَ عَلَى أَنْ يَعْقِدَ هَذِهِ الْعُقُودَ بِحُضُورِ النَّاسِ وَيَكُونُ فِي الْوَاقِعِ هَزْلًا واتفقا على البناء على المواضعة بعد العقد فالطلاق واقع والمال لازم عندهما. ہزل کی بحث چل رہی ہے یعنی مذاق بھائی کہ مذاق کے طور پر کوئی عقد کیا جائے, اور آپ نے پڑھا کہ یہاں پر مذاق کے اندر صرف دلالت حال جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, بلکہ کون سا مذاق مراد ہے جس میں پہلے سے باقاعدہ زبان سے طے کیا ہو کہ ہم کیا کریں گے, مذاق کریں گے لوگوں کے سامنے. بھائی معاملہ کچھ اور طرح ہوگا, لوگوں کو کچھ اور دکھائیں گے. بھائی تو کہتے ہیں اب وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيهِ مَقْصُودًا, اور اگر مال اس کے اندر مقصود ہو, یعنی بطور ہزل کے جس عقد کو کر رہے ہیں, ہزل کے طور پر مذاق کے طور پر جو عقد کر رہے ہیں اگر اس میں مال مقصود ہو, اسے پیچھے ذکر ہوا تھا نکاح, نکاح کے اندر مال مقصود نہیں ہوتا, اس سے پیچھے طلاق وغیرہ کا ذکر تھا جس میں سرے سے مال ہی نہیں ہوتا, اب بتلا رہے ہیں اگر وہ عقد ایسا ہے جس میں مال مقصود ہے, کل خلع جیسے خلع ہے, والعتق علی مال اور مال کے بدلے آزادی, مال پر آزادی, والصلح عن دم العمد اور صلح کرنا دم عمد جان بوجھ کر کوئی قتل کیا کسی نے تو وہاں پر کیا کر لے, صلح کر لے. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر مال مقصود ہوتا ہے, اور اس میں اب وہ ہزل کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا وہ بیان کرنے لگے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہتے ہیں ان کے اندر مال مقصود ہے بھائی, کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ مَقْصُودٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ, پس مال جو ہے وہ مقصود ہے ان میں سے ہر ایک امر کے اندر, لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِدُونِ الذِّكْرِ وَالتَّسْمِيَةِ, اس لیے کیونکہ مال بغیر ذکر کیے وَالتَّسْمِيَةِ بغیر نام لیے وہ واجب نہیں ہوتا. بھائی بغیر ذکر کیے ان میں مال واجب نہیں, اور ذکر کر رہے ہیں معلوم ہوا مال مقصود ہے, بغیر ذکر کے تو ان میں مال نہیں, لیکن ذکر جب ذکر تو بغیر ذکر کے مال آتا نہیں, اور یہ اس کو ذکر کر رہے ہیں باقاعدہ, تو ان کا یہ ذکر ہی بتلا رہا ہے مال کو ذکر کرنا کہ مال یہاں پر مقصود ہے. نکاح کے اندر تو مال ذکر نہ کریں پھر بھی خود بخود آ جاتا ہے, لیکن یہاں پر باقاعدہ کیا کرنا پڑے گا, ذکر پھر آئے گا, اور وہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ذکر کرنا ہی کس چیز کی دلیل ہے کہ مال مقصود ہے. فَإِنْ هَذَلَ بِأَصْلِهِ, یہاں پر بھی وہی تین صورتیں بھائی, یہ جو خلع ہے, عتق علی مال ہے, اور صلح عن دم العمد ہے بھائی, ان کے اندر یا تو وہ مذاق کریں گے اصل عقد کے اندر ہی, یا اس پیسوں کی مقدار میں مذاق کریں گے, یا اس بدل کی جنس میں مذاق کریں گے. بھائی صورتیں یاد ہیں بھائی اس میں, یا تو اصل عقد میں کہ ہمارے درمیان یہ عقد ہوگا نہیں, ہم بس لوگوں کے سامنے یہ والا عقد کریں گے, تو اصل عقد میں ہی مذاق کر رہے ہیں, یا اس جو بدل ہے اس کی مقدار میں مذاق کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو طے ہیں مثلا وہ 1000 ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے کس پر عقد کریں گے, 2000 پر, یا اس بدل کی جنس کے اندر مذاق کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے تو مثلا دراہم ہیں, لوگوں کے سامنے کیا ذکر کریں گے, دینار ذکر کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو پہلی صورت اب ذکر کر رہے ہیں جس میں اصل عقد کے اندر ہی کیا کر رہے ہیں دونوں مذاق, کہ ہوگا ہمارے اور تمہارے درمیان عقد ہوگا نہیں لیکن لوگوں کے سامنے کر لیں گے بھائی جی. اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہاں پھر عقد کے بعد چار صورتیں بنتی ہیں بھائی, بعد میں دونوں کیا کر لیں گے، عقد کے بعد مجلس ختم ہونے کے بعد دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہم مذاق کر رہے تھے، وہ جو ہم نے پہلے طے کیا تھا اسی پر عمل کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے. دوسری صورت یہ کہ بعد میں کیا کہتے ہیں، ہم تو سنجیدہ تھے بھائی، اعراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اور یا دونوں کہتے ہیں ہم خالص ذہن تھے، ہمارے ذہن میں کچھ نہیں تھا، نہ اعراض تھا اور نہ مذاق یعنی نہ بنا تھی بھائی اس پر. اور چوتھی صورت کہ دونوں مختلف ہیں بھائی، اختلاف کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں سنجیدہ تھا بھائی. فَإِنْ حَزَلَا بِأَصْلِهِ، پس اگر دونوں نے مذاق کیا بِأَصْلِهِ، اس عقد کی اصل میں ہی، بِأَنْ تَوَازَعَ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِدَ هَذِهِ الْعُقُودَ بِحُضُورِ النَّاسِ، بئی طور کے دونوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ دونوں عقد کریں گے یہ والے عقد لوگوں کی موجودگی میں. وَيَكُونَ فِي الْوَاقِعِ حَزْلًا، اور واقع کے اندر مذاق ہوگا، یعنی کوئی عقد ہوگا نہیں، مذاق کے طور پر کریں گے. وَاتَّفَقَ عَلَى الْبِنَاءِ، اور دونوں نے اتفاق کر لیا بنا پر. خلاصہ بحث یاد رکھیے، دونوں بنا کر لیں، بنا پر اتفاق کر لیں، کیا معنی بنا پر اتفاق کا کیا معنی میں نے کل بیان کیا، ہاں اسی موافقت، وہ جو اتفاق کیا تھا اسی پر بنا کر لیں کہ ہم دونوں، بعد میں بھی کہتے ہیں ہم دونوں تو مذاق کر رہے تھے. اس صورت میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، جب دونوں کیا کریں، بنا پر اتفاق کریں، یعنی مذاق پر اتفاق کریں، بعد میں بھی کہیں ہم دونوں مذاق کر رہے تھے، اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے. جبکہ باقی تین صورتیں جو ہیں، کون کون سی، دونوں اگر اعراض پر اتفاق کریں، یعنی ہم تو سنجیدہ تھے اس مذاق سے اعراض کر لیں، رخ پھیر لیں بھائی، یا دونوں خالص ذہن ہوں، یا دونوں آپس میں اختلاف، تو باقی تینوں صورتوں میں امام صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے کہ طلاق بھی واقع ہوگی اور مال بھی واجب ہوگا. جتنا ذکر کریں گے وہ سارا بھائی، جتنا ذکر کریں گے وہ سارا مال. مذاق کس میں کر رہے ہیں، اصل عقد میں، یہاں پر کس میں، ہاں تو وہ مال والی صورت آگے آئے گی. بہرحال یہ یاد رکھیں، اصل عقد میں مذاق کریں کہ عقد ہم کریں گے لیکن ہوگا نہیں. تین صورتوں میں امام صاحب اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد وہ یعنی طلاق وغیرہ ہو جائے گی اور مال بھی لازم ہو جائے گا. جبکہ ایک صورت جس میں بنا پر اتفاق کرتے ہیں، یعنی کیا معنی بنا پر اتفاق، مذاق پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم تو وہی مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو ویسے ہی کیا تھا یہ سارا کچھ، بعد میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں صاحبین کا اور امام صاحب کا اختلاف ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور مال لازم ہو جائے گا، یعنی صاحبین کے نزدیک چاروں صورتوں میں طلاق بھی ہوگی اور مال بھی لازم. جبکہ امام صاحب اس بنا والی صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ عورت کی مشیت پر ہوگا بھائی، عورت کے اختیار پر ہے. اگر وہ اس کو، جس کو اس نے مذاق کے طور پر قبول کیا ہے لوگوں کے سامنے، خاون مثلا خلا کی بات کر رہا ہے نا، طلاق دے رہا ہے اور بیوی کیا کر رہی ہے، اس کو قبول لوگوں کے سامنے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وہ جو خلا کیا لوگوں کے سامنے، اگر امام صاحب فرماتے ہیں، بعد میں دونوں کس پر اتفاق کر لیتے ہیں، بنا پر، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اب عورت کے اختیار پر ہے، یہ جس عقد کو، جس مال کو عقد کے دوران جس مال کو اس نے بطور مذاق کے قبول کیا تھا، اس کو اگر وہ سنجیدگی سے قبول کر لے گی تو پھر طلاق بھی ہو جائے گی اور مال بھی لازم ہو جائے گا بھائی، ورنہ نہیں بھائی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، طلاق بھی ہوگی اور مال بھی. صورت سمجھ میں آ گئی، چاروں صورتیں بھائی. تو کہتے ہیں اگر دونوں نے اصل میں مذاق کیا، واتفقا علی البناء، اور دونوں نے پھر اس بنا پر اتفاق کیا، علی المواضعات بعد العقد، یعنی اس مواضعات پر وہ جو اتفاق کیا تھا اس پر اتفاق کیا، بعد العقد عقد کے بعد، فالطلاق واقع والمال لازم عندهما، تو طلاق واقع ہوگی اور مال لازم ہوگا صاحبین کے نزدیک. ثم اختلفت نسخ المتن فی هذا المقام، پھر مختلف ہیں متن کے نسخے اس مقام پر، متن کے مختلف نسخوں میں یہاں عبارت کچھ مختلف قسم کی آئی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فذکر فی بعضہا ہاہنا، پس ذکر کیا بعض نسخوں کے اندر یہاں پر، تحت مذہب صاحبیہ، امام صاحب کے جو صاحبین ہیں ان کے مذہب کے تحت ذکر کیا گیا ہے ہذہ العبارت، اس عبارت کو، بعض نسخوں میں یہ عبارت ذکر کی گئی ہے، اس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، سب نسخوں میں یہ نہیں ہے. لأن الحذر لا يؤثر في الخلع عندهما، اس لیے کیونکہ مذاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے خلع کے اندر صاحبین کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک خلع میں مذاق مؤثر ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یاد رکھیے بھائی، صاحبین کے نزدیک خلع میں خیار شرط دیا جائے عورت کو یہ باطل ہے. جیسے بیع میں ہوتا ہے کہ تین دن کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں، بیع کو فسخ کر سکتا ہوں، تو خلع کے اندر اب یہ اختیار عورت کو دیا جائے، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ خلع کے اندر خیار شرط عورت کو دینا کہ وہ فسخ کر سکے ایک دن میں، دو دن میں، تین دن میں، یہ درست ہی نہیں ہے. اگر اس طرح کا خیار عورت کو دے بھی دیا جائے کوئی اعتبار نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی اور مال لازم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ مذاق کس کے درجے میں ہے، خیار شرط کے درجے میں ہے. تو یہاں پر خلع ہے اور خلع کے اندر مذاق کیا تو مذاق مؤثر نہیں، کیونکہ مذاق کس کی طرح ہے، خیار شرط کی طرح، اور خیار شرط تو اس میں آتا نہیں، لہذا مذاق سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لأن الحذر لا يؤثر في الخلع عندهما، اس لیے کیونکہ مذاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے خلع میں صاحبین کے نزدیک. ولا تختلف الحال بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف، اور حال مختلف نہیں ہوگا بنا کی پر بھی، یا او بالاعراض، یا اعراض کی صورت میں، او بالاختلاف، یا میں نے بتایا اس صاحبین کے نزدیک چاروں صورتوں میں کیا ہوگا، طلاق بھی ہو جائے گی اور مال بھی داخل. ہاں وہ جو بنا والی صورت ہے اس میں امام صاحب پھر اختلاف کرتے ہیں، ایک صورت میں اختلاف کرتے ہیں، باقی تین میں امام صاحب بھی کیا فرماتے ہیں، طلاق ہو جائے گی اور مال لازم. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ مختلف نہیں ہوتا حال بھائی بنا کی وجہ سے یا اعراض کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے. وذلک لان الخلع لا يحتمل خيار الشرط، اس لیے کیونکہ خلع جو ہے وہ احتمال نہیں رکھتا خیار شرط کا، یہ کس کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک. ولہذا لو شرط الخيار لها في الخلع وجب المال ووقع الطلاق وبطل الخيار، اور اسی وجہ سے اگر عورت کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی خلع کے اندر تو مال واجب ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی اور خیار باطل ہو جائے گا. وَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْخِيَارَ الشَّرْطِ، اور جب یہ خلع احتمال نہیں رکھتا خیار شرط کا، فَلَا يَحْتَمِلُ الْحَزْلَ، تو حزل کا بھی احتمال، مذاق کا بھی احتمال نہیں رکھتا. لِأَنَّ الْحَزْلَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ، اس لیے کیونکہ مذاق جو ہے وہ خیار کے درجے میں ہی ہے. فَسَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ أَوْ عَلَى الْإِعْرَاضِ أَوْ عَدَمِ الْحُضُورِ أَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ يَبْطُلُ الْحَزْلُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَلْزَمُ الْمَالُ، بس برابر ہے کہ دونوں اتفاق کریں بنا پر، یعنی کہ ہم مذاق کر رہے تھے، او علی الاعراض، یا اعراض پر کہ ہم تو سنجیدہ تھے، او عدم الحضور، یا عدم حضور پر اتفاق، عدم الحضور، عدم حضور پر یعنی ہمارے ذہن خالی تھے، او اختلاف، عدم حضور یعنی ہمارے ذہن میں کوئی چیز حاضر نہیں تھی، خالی تھے، نہ سنجیدگی اور نہ مذاق، ابھی اختلاف فی ہی، یا دونوں اختلاف کریں، یبطل الحضل ویقع الطلاق، تو حضل باطل ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک، ویقع الطلاق، اور طلاق واقع ہو جائے گی، ویلزم المال، اور مال لازم ہو جائے گا، علی اصلہما، اپنی اصل پر ہی، جو صاحبین کی اصل ہے اس پر چلتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا. صاحبین کی اصل کیا تھی؟ کہ خلع کے اندر مذاق مؤثر نہیں. صاحبین کی اصل کیا ہے؟ خلع کے اندر مذاق مؤثر نہیں. کیوں نہیں مؤثر؟ کیونکہ مذاق خیار شرط کی طرح، اور خیار شرط تو مؤثر نہیں، تو لہذا مذاق میں مؤثر نہیں، یہ صاحبین کی اصل ہے. تو دونوں علی اصلہما، دونوں کس پر رہے؟ اپنی اصل پر. وعندہ لا یقع طلاق، اور امام صاحب کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، بل یتوقف علی اختیار المال، بلکہ یہ طلاق موقوف رہے گی عورت اس کے مال کو اختیار کرنے پر، یعنی عورت کیا کر لے مال کو، وہ عورت مال اس نے مذاق کے طور پر تو اختیار کیا، کیا یا نہیں کیا، اب اسی کو یعنی کہ سنجیدگی سے بھی قبول کر لے پھر طلاق ہوگی، صرف مذاق میں قبول کرنے کی وجہ سے نہیں. یہ معنی ہے بل یتوقف علی اختیار المال، بلکہ وہ طلاق موقوف رہے گی اس کے مال کو اختیار کرنے پر، سواء حضل بافلہ او بقدرہ او لجنسہ، برابر ہیں کہ دونوں مذاق کریں بھی اصل ہی اس خلا کی اصل یعنی اس عقد کی اصل میں ہی مذاق کریں کہ عقد ہم کریں گے لیکن ہوگا نہیں، او بقدر ہی یا اس کی مقدار میں یعنی ذکر اتنے پیسے کریں گے اور بدل ہوگا اتنا، چاہے اس میں مذاق کریں، او لجنس ہی یا اس کی جنس میں مذاق کریں کہ ذکر تو دینار کریں گے اور دراصل کیا ہیں دراہم ہیں. لأن الحظ فی معنی خیار الشرط، اس لیے کیونکہ حظ جو ہے وہ خیار شرط کے معنی میں ہے. امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں حظ خلا میں کس کی طرح ہے؟ خیار شرط کی طرح ہے. تو صاحبین کے نزدیک تو خلا کے اندر خیار شرط باطل، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، کوئی خیار شرط باطل نہیں، خلا کے اندر کیا ہے؟ خیار شرط صحیح. کیوں کیوں خیار شرط صحیح؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ خلا عورت کے حق میں بیع کی طرح ہے، یہ خلا عورت کے حق میں کس کی طرح ہے؟ بیع کی طرح ہے، کیونکہ وہ مال لے رہی ہے اور مال دے رہی ہے اور اپنے آپ کو چھڑوا رہی ہے بھائی، تو عوض ہے دونوں جانب سے. تو عورت کے حق میں یہ کس کی طرح ہے؟ خلا، بیع کی طرح. اور بیع میں خیار شرط جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو لہذا یہاں بھی عورت کو خیار دیا جائے گا تو یہ اس کو یہ خیار شرط دیا جائے تو خیار شرط صحیح، اور حضل بھی خیار شرط کی طرح ہے، لہذا یہاں پر حضل بھی مؤثر ہے. جی کیوں کہتے ہیں ان الحظ فی معنی خیار شرط، اس لیے کیونکہ حضل جو ہے خیار شرط کے معنی میں ہے. وقد نف فی خیار شرط، اور تحقیق تصریح کی ہے امام صاحب نے، ضمیر کس کو راجع؟ امام صاحب نے تصریح کی ہے فی خیار شرط من جانبها، اس خیار شرط میں جو عورت کی جانب سے ہو، ان طلاق لا یقع، کہ اس میں جب عورت کو خلا میں خیار شرط دیا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. ولا یجب المال، اور مال واجب نہیں ہوگا. الا ان شاءت المرأۃ فحین اذن تجب المال علیہا للزوجی، ہاں مگر یہ کہ جس وقت عورت چاہے تو اس وقت مال واجب ہوگا عورت پر، للزوجی کس کے لیے؟ خاوند کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنْ أَعْرَضَا، اور اگر دونوں نے اعراض کیا، کیا معنی اعراض کیا؟ سنجیدگی کو اختیار کیا کہ ہم تو سنجیدہ تھے، اور عقد کس کے بارے میں کیا، مذاق کس کے بارے میں کر رہے تھے، کون سی بحث چل رہی ہے؟ اصل عقد کے بارے میں مذاق ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَعْرَضَا أَيْ زَوْجَانِ، یعنی اعراض کیا اگر دونوں میاں بیوی نے، عن الموازات، اس موازات پر وہ جو اتفاق کیا تھا مذاق پر، واتفقا، دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا، على ان العقد صار بينهما جدا، کہ عقد جو ہیں ان دونوں کے درمیان وہ سنجیدگی ہو ہے بھائی، کیا ہے وہ؟ سنجیدگی بن گیا ہے، یعنی سنجیدگی سے کیا ہے. وقع الطلاق وجب المال اجماعا، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب ہوگا، اجماعا اي اتفاقا بھائی، اتفاقا صاحبین اور امام صاحب دونوں کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب ہوگا. اما عندهما، باقی صاحبین کے نزدیک کیوں مال واجب ہوگا اور امام صاحب کے نزدیک کیوں ہوگا؟ وہ وجہ ذکر کریں. اما عندهما، باقی صاحبین کے نزدیک، فظاہر، تو وہ تو ظاہر ہے. لان الحظل باطل من الاصل، اس لیے کیونکہ حظل تو سرے اصل سے ہی باطل ہے، لا یؤثر فی الخلع، وہ خلع کے اندر مؤثر ہی نہیں. واما عنده، اور باقی امام صاحب کے نزدیک، فَلِأَنَّ الْحَظَّ قَدْ بَطَلَ بِإِعْرَاضِهِمَا، اس لیے کیونکہ مذاق جو ہے وہ تحقیق باطل ہو چکا ان دونوں کے اعراض کر دینے کی وجہ سے. خلا کے اندر مذاق مؤثر تو تھا، کیا تھا؟ لیکن وہاں عورت کا اختیار آتا تھا، لیکن یہاں عورت کا اختیار بھی نہیں آئے گا، اس لیے کیونکہ خود دونوں اس مذاق سے اعراض کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہم سنجیدہ تھے. معلوم ہو عورت نے مال کو کس طریقے پر قبول کیا ہے؟ سنجیدگی، جب سنجیدگی سے قبول کیا تو پھر ٹھیک ہے، مال اس پر لازم ہو گیا. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَاهُنَا، اور ذکر کیا گیا ہے بعض نسخوں کے اندر یہاں پر، عِوَضًا نُسْخَةِ السَّابِقَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ، اس سابقہ نسخے کے عوض میں یہ عبارت ذکر کی ہے. بعض نسخوں میں وہ عبارت نہیں ہے بلکہ یہ عبارت ذکر کی گئی ہے. وَإِنِ اخْتَلَفَا، اور اگر دونوں نے اختلاف کیا عقد کے بعد، فالقول لمدعی الاعراضی، تو قول کس کا ہے؟ مدعی اعراض. بھائی دونوں نے اختلاف کیا، ایک کہتے ہیں ہم بنا کر رہے تھے اسی مذاق پر، ہم اب مذاق میں ہم نے عقد کیا، دوسرے نے کہا کہ ہم تو اعراض کر رہے تھے، تو ایک مدعی بنا ہوا، ایک مدعی اعراض. تو جو مدعی اعراض ہے اس کا قول معتبر ہے، اس کا قول معتبر. بھائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہم نے سنجیدگی سے عقد کیا، اور اصل بھی یہ ہے کہ عقلاء جو ہیں عقل والا آدمی اس طرح مزاح کی چیزوں سے اعراض کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، تو لہذا یہ اپنی اصل پر اس سے استدلال کر رہا ہے، اور وہ خلاف الاصل پر ہے جو کہہ رہا ہے ہم مذاق کر رہے ہیں، وہ ہوا خلاف الاصل، اور یہ کیا ہوا؟ اصل پر، اور اصل کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ خلاف الاصل پر. تو یہ معنی ہے وَإِنِ اختلافا، اور اگر دونوں نے اختلاف کیا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِ الْإِعْرَاضِ، تو قول جو ہے اعراض، مدعی اعراض وہ جو اعراض کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کا قول معتبر ہے. وَإِنْسَكَتَا، اگر دونوں خاموش رہے، کیا معنی خاموش رہے؟ یعنی کہتے ہیں ہم خالص ذہن تھے، نہ ہم نے بنا کی ہے اور نہ اعراض. فہو لازم اجماعاً، تو پھر یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، اجماعاً اتفاقاً، بالاتفاق، امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی. ومآلہا، اور مآل بھائی ان نسخوں کا یہ ہے کہ انا فی غیر صورت البنائی، کہ بنا کی صورت کے علاوہ کے اندر، قولہ کا قولہما فی وقوع الطلاق بلزوم المالی، امام صاحب کا قول بھی صاحبین کے قول کی طرح ہے طلاق کے واقع ہونے میں اور مال کے لازم ہونے میں. میں نے آپ کو بتایا تھا صرف کون سی صورت میں اختلاف ہے؟ بنا والی. باقی تینوں صورتوں میں امام صاحب اور صاحبین کا ایک ہی قول ہے کہ طلاق واقع ہوگی اور مال لازم ہوگا. یہی بات بیان کی. والظاہر، جی متن میں آیا وَإِن سَكَتَا، اگر دونوں خاموش رہے، میں نے کیا معنی بیان کیا؟ خالص ذہن. یہی بات شاری بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والظاہر ان سکوت هو الاتفاق على انه لم يحضرهما شيء، اور ظاہر یہ ہے کہ جو سکوت آیا متن کے اندر، یہ جو ہے وہ اتفاق کرنا ہے اس بات پر کہ کوئی بھی چیز ان دونوں کے ذہن میں حاضر نہیں تھی، یعنی نہ اعراض حاضر تھا اور نہ بنا. ولم يتعارض الشارحون، اور اس کے پیچھے نہیں پڑے شرح کرنے والے، جنہوں نے شرح کی اس متن کی انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ سکتا سے کیا مراد ہے. مصنف فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ سکتا سے کیا مراد ہے؟ خالص ذہن ہے. وَإِن كَانَ ذَلِكَ فِي الْقَدْرِ، اور اگر وہ مذاق اس کی مقدار میں ہوا، دونوں عقد کرتے ہیں اور کون سا خلا وغیرہ کا، اور کہتے ہیں اصل عقد تو تمہارے اور میرے درمیان ہوگا، صرف مقدار میں مذاق کریں گے، یعنی طے تمہارے اور میرے درمیان 1000 بدل ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کتنا ذکر کریں گے؟ 2000 بھائی. تو یہ مانا ہے اگر وہ مذاق مقدار میں ہوا، الفین والبدل الف فی الواقع، کہ دونوں اتفاق کریں گے کہ وہ ذکر کریں 2000 کو اور بدل جو ہے 1000 ہوگا واقع کے اندر. فین اتفقا علی البناء، پس اگر دونوں نے اتفاق کیا کس پر؟ بنا پر. بعد میں کہا کہ ہم مذاق کر رہے تھے، اے بنا اہما علی الموازعت بعد المجالست، یعنی فین اتفقا علی البناء اے بنا اہما علی الموازعت، بتلایا کہ الف لام عوض ہے کس سے؟ مضاف الیہ سے، البنا کے اندر، یا الف لام عہد خارجی ہے، بنا سے ہر بنا نہیں مراد، کون سی مراد ہے؟ بنا اہما، ان دونوں کی بنا، انہوں نے جو بنیاد رکھی علی الموازعت اس اتفاق پر، بعد المجالست ہم نشینی کے بعد، یعنی مجلس کے ختم ہونے کے بعد. دونوں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو وہی مذاق کر رہے تھے. فعندہما طلاق واقع والمال لازم کلہ، تو صاحبین کے نزدیک، بھائی دیکھیے اب یہاں کون سی صورت ہے؟ مذاق صرف کس میں کر رہے ہیں؟ مقدار کے اندر، اور طے کتنے کی ہیں؟ 1000، ذکر کتنے کر رہے ہیں؟ 2000. تو صاحبین فرماتے ہیں بعد میں اب دونوں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ تو معلوم ہوا 1000 آنے چاہیے نہ کہ 2000، لیکن صاحبین فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، والمال لازم کلہ، اور مال سارا کا سارا کیا ہوگا؟ جو ذکر کیا 2000 وہی سارا لازم ہو جائے گا، 1000 اس مذاق کا کوئی اعتبار نہیں. وجہ کیا کہتے ہیں؟ وجہ ضابطہ وہی، امام صاحبین کی دلیل وہی کہ ان الحذا لا یؤثر فی الخلع عندهما، کے مذاق جو ہے وہ خلع کے اندر مؤثر ہی نہیں. وان کان مؤثر، بھائی خلع کے اندر تو مذاق ٹھیک ہے مؤثر نہیں تھا، خلع ہو طلاق ہو جائے، لیکن مال کے اندر تو مذاق مؤثر تھا، مال کے اندر تو مذاق مؤثر ہے. پیچھے آپ بے وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں بھائی، وہاں پر اثر پڑتا ہے مذاق سے، تو مال کے اندر تو مذاق مؤثر ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، مال کے اندر مذاق مؤثر ہے، مذاق سے کسی پر مال نہیں آتا، مذاق سے کسی پر، ہاں تو مذاق مال کے اندر مؤثر ہے، لیکن یہاں پر مال تابع ہے، یہاں پر مال کیا ہے؟ تابع ہے، اس لیے یہاں مال پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. جب خلا پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا مذاق کا تو مال پر بھی کوئی اثر، اور وہ جتنا ذکر کر رہے ہیں وہ سارا آ جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ ان کا کہتے ہیں کیونکہ وہ وجہ اس کے لما مر رہا اس وجہ سے جو پیچھے گزر گئی کہ ان الحذر لا یؤثر فی الخلا عندهما، کے مذاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے خلا کے اندر صاحبین کے نزدیک. وَإِن كَانَ مُؤَثِّرًا فِي الْمَالِ وَلَكِنَّ الْمَالَ تَابِعٌ فِيهِ، اور اگرچہ مذاق مؤثر ہے مال میں لیکن مال جو ہے یہاں اس خلا کے تابع ہے. وَلَا يُقَالُ، یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ اعتراض کہ یہ اعتراض نہ کرے، اشارے فرما رہے ہیں کہ کیف یکون المال تابعا فیہ، کہ یہاں پر مال تابع کیسے ہو سکتا ہے، آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مال تابع ہے. وقد نص فی ما قبل، اور تحقیق تصریح کر چکے ہیں مصنف اس سے ما قبل میں کہ ان المال مقصود فیہ، کہ مال خلا کے اندر مقصود ہوتا ہے. جہاں سے ہم نے سبق شروع کیا متن میں کیا آیا تھا، وان کان المال فیہ مقصودا، وہاں تو انہوں نے خود مصنف نے بتایا کہ خلا کے اندر مال کیا ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں مال یہاں پر تابع ہے، تو کیسے مال یہاں پر تابع ہو سکتا ہے، جبکہ وہ تصریح کر مصنف تصریح کر چکے ہیں اسے ماقبل میں کہ مال جو ہے مقصود ہے یہاں پر. ولا سلم، یہ بھی اعتراض ہی چل رہا ہے، اول تو ہمیں یہ بات ہی تسلیم نہیں کہ مال یہاں پر تابع ہے، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مال یہاں پر تابع ہے لیکن لا یلزم ان یکون حکمہ حکم المتبوع، لیکن اسے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جو خلا ہے اس کا حکم متبوع والا حکم ہے. کس کا حکم؟ خلا. اول تو ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ مال یہاں تابع ہے، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مال یہاں تابع ہے لیکن یہاں اس مال کا حکم تابع والا نہیں اور خلا کا حکم متبوع والا نہیں، خلا کا حکم مطبوع والا نہیں ہے، کن نکاح ہی جیسے کہ نکاح ہے. فإن المال فیہ تابع، مال اس کے اندر کیا ہے؟ تابع ہے. دیکھیے مثال ذکر کر رہے ہیں، وہ ابھی اعتراض چل رہا ہے سارا کہ مال، دیکھیے نکاح میں مال تابع ہے. ویؤثر الحذر فیہ، اور حذر مذاق اس کے اندر مؤثر ہے، مذاق اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں یہاں خلا کے اندر مال تابع، اول تو ہمیں یہ بات ہی تسلیم نہیں کیونکہ مال یہاں تابع، کیونکہ مصنف نے خود کہا یہاں پر مال کیا ہے؟ مقصود. اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ مال یہاں پر تابع ہے لیکن پھر بھی خلا کو مطبوع اور مال کو تابع قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ حکم نہیں دیا جا سکتا. جیسے نکاح کے اندر، نکاح کے اندر تو نکاح اصل ہے اور مال کیا ہے؟ تابع ہے. پھر بھی وہاں پر اگر دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں، ذکر 2000 کرتے ہیں اور طے کتنا کیا تھا؟ 1000. تو آپ ہمیں پیچھے بتا چکے ہیں کہ کتنا آئے گا؟ 1000. معلوم ہوا وہاں پر مذاق مؤثر ہوا، مال تابع تھا پھر بھی مذاق کیا ہوا؟ مؤثر. تو یہاں پر بھی اگر آپ مال کو تابع بھی قرار دے دیں تو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مذاق کو مؤثر ہونا. اور 2000 نہیں آنے چاہیے، کتنے آنے چاہیے؟ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2000 آ رہے ہیں. تو اس جیسے کہ نکاح مال اس کے اندر تابع ہے اور پھر بھی حضر مؤثر ہے، فی معنہ لا یؤثر فی النکاح، باوجود اس کے مذاق جو ہے وہ نکاح کے اندر مؤثر نہیں. لئن نقول، یہاں سے اب اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان المال فی الخلع وان کان مقصودا للمتعاقدین، کہ خلع کے اندر اگرچہ مال دونوں عقد کرنے والوں کا مقصود ہوتا ہے، لیکنہ تابع للطلاق فی حق ثبوت، لیکن مال طلاق کے تابع ہے ثبوت کے حق میں. طلاق ہوگی تو مال آئے گا، طلاق نہیں تو مال بھی نہیں. تو معلوم ہوا مال کس کے تابع؟ طلاق کے. خلع کے اندر طلاق کے تابع ہے، طلاق ہے، طلاق کو ثابت مانیں گے تو مال ہے، طلاق ثابت نہیں تو مال بھی نہیں. وَإِنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ تَبْعًا، اور مال جو ہے نکاح کے اندر اگرچہ تابع ہے، بالنسبت الى مقصود الى متعاقدین، متعاقد کرنے والوں کا جو مقصود ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہاں پر نکاح کے اندر اگرچہ مال تابع ہے، خلا کے اندر اگرچہ مال تابع نہیں لیکن ثبوت نہیں، خلا کے اندر اگرچہ مال مقصود ہے، خلا کے اندر مال لیکن وہ ثبوت کے اندر طلاق کے تابع ہے، اور نکاح کے اندر اگرچہ مال غیر مقصود ہے، نکاح میں تو مال مقصود نہیں، تو نکاح کے اندر مال غیر مقصود ہے لیکن وہ اصل ہے ثبوت کے اندر، مال کیا ہے؟ اصل ہے ثبوت کے اعتبار سے، یعنی خود بخود مال آ جائے گا، چاہے ذکر ہی نہ کریں. آپ بھی جانتے ہیں نکاح کریں بغیر ذکر مہر کے تو خود بخود کیا آ جاتا ہے، مہر مثل آ جایا کرتا ہے. تو وہاں پر مال اصل ہے ثبوت کے اندر، اور یہاں خلع کے اندر مال ثبوت کے اندر تابع ہے. طلاق ہوگی تو مال آئے گا، طلاق نہیں تو مال بھی. تو یہاں پر بھائی دیکھیے دوبارہ، خلع کے اندر مال غیر مقصود نہیں، مال مقصود، خلع کے اندر مال مقصود، نکاح کے اندر مال غیر مقصود. لیکن خلع کے اندر اگرچہ مال مقصود ہے لیکن ثبوت کے اندر وہ طلاق کے تابع ہے، طلاق ہوگی تو مال آئے گا ورنہ نہیں. اور نکاح کے اندر مال اگرچہ غیر مقصود ہے لیکن ثبوت کے اعتبار سے اصل ہے، بغیر ذکر کے ہی خود بخود آ جائے گا. سورج سم تو دونوں میں فرق ہے بھائی. تو یہاں پر بھی بات خلع کی چل رہی ہے، اور ہم نے کیا ذکر کیا اوپر، دونوں نے مقدار میں مذاق کیا، اور بعد میں کیا کہتے ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم نے کیا کہا، طلاق بھی واقع ہوگی اور مال سارا کا سارا آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ خلع کے اندر مذاق مؤثر نہیں، اور مال تو خلع کے تابع ہے، لہذا اس کے اندر بھی مذاق مؤثر نہیں. اور وجہ ہم نے ذکر کر دی اس لیے کیونکہ مال جو ہے وہ طلاق کے تابع ہے، تب اس جب طلاق ثابت ہوگی پھر ہی مال ثابت ہوگا، ویسے نہیں بھائی. وعندہ یجب ان یتعلق الطلاق باختیارها، اور امام صاحب کے نزدیک واجب ہے کہ متعلق ہوگی طلاق جو ہے باختیارها، عورت کے اختیار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عورت کے اختیار سے متعلق ہوگی. بھائی دونوں نے بعد میں کیا کہا، مذاق کس میں کر رہے ہیں، مقدار کے اندر مذاق کر رہے ہیں، اور طے کتنے کیے ہیں 1000، اور ذکر کتنا کیا ہے 2000. امام صاحب فرماتے ہیں، بعد میں دونوں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر طلاق بھی وہو نہیں ہوئی اور مال بھی لازم نہیں ہوا، ابھی طلاق بھی نہیں ہوئی ابھی مال بھی، کیونکہ وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے، تو عورت نے بھی گویا مال کو مذاق کے طور پر قبول کیا ہے، لہذا اب عورت کو اختیار ہوگا. اگر وہ کیا چاہتی ہے، وہ سنجیدگی سے اسی مال کو جو اس نے 2000 ذکر کیے ہیں اسی کو اگر وہ سنجیدگی سے قبول کر لیتی ہے تو پھر مال اس پر لازم ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام صاحب کے نزدیک واجب ہے کہ متعلق ہو جائے طلاق اس عورت کے اختیار کے ساتھ. فما لم تکن المرأة قابلة لجميع المال لا يقع الطلاق عند اتفاقهما على المواضعة، پس جب تک کہ وہ عورت قبول نہ کر لے. فما لم تکن المرأة قابلة، جب تک کہ وہ عورت قبول نہ کر لے لجميع المال سارے مال کو، لا يقع الطلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی، عند اتفاقهما على المواضعات جب یہ دونوں کس پر اتفاق کر لیں، مواضعات یعنی اس سابقہ اتفاق پر یعنی مذاق پر اتفاق کر لیں. وإن اتفقا، اور اگر دونوں اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، على انه لم يحضرهما شيء، ان کے کوئی چیز حاضر نہیں تھی ان دونوں کے پاس، یعنی ان کے ذہن میں نہ اعراض تھا اور نہ مذاق تھا، وقع الطلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی، ووجب المال اتفاقا اور مال واجب ہو جائے گا اتفاقا بالاتفاق. بھائی صاحبین کے نزدیک بھی اور امام صاحب کے نزدیک بھی. اما عندهما، باقی صاحبین کے نزدیک کیوں مال واجب ہوگا، کیوں طلاق واقع ہوگی، کہتے ہیں صاحبین کے نزدیک فظاہر، تو یہ بات ظاہر ہے، مما مرا اس وجہ سے جو گزر گئی، جب دونوں توجہ ہے سب کدھر، جب دونوں کہہ رہے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں تو اس وقت صاحبین نے کیا فرمایا، طلاق بھی واقع اور مال بھی لازم. تو جب خالص ذہن ہیں یا اختلاف کر رہے ہیں اس صورت میں تو بطریق اولا کیا ہوگا، طلاق بھی واقع ہوگی اور مال بھی لازم. جب وہ مذاق پہ متفق تھے پھر آ رہا تھا مال بھی آ رہا تھا طلاق بھی ہو رہی تھی، تو باقی صورتوں میں بطریق اولا بھائی. تو کہتے ہیں بس ان کے نزدیک تو ظاہر ہے مما مرا اس سے جو وہ گزر گئی با اس وہ جو بات گزری اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ طلاق بھی ہوگی اور مال بھی واجب ہوگا. بل ہذا اولا مما مرا، بلکہ یہ زیادہ اولا ہے اس کے مقابلے میں جو گزرا. وہاں پر تو باقاعدہ بعد میں کیا کہہ رہے تھے، ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے، پھر بھی طلاق بھی ہوئی، اور یہاں تو وہ کہہ ہی نہیں رہے ہم مذاق کر رہے تھے، خالص ذہن تھے، صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہاں دو طریقے اولا طلاق بھی واقع ہوگی اور مال واجب ہوگا. امام صاحب کے نزدیک کیوں کہتے ہیں وہاں ماں آئندہ ہو، اور امام صاحب کے نزدیک فلی رجحان جانب الجدی، بوجہ سنجیدگی کی جانب کے راجے ہونے کے. امام صاحب کیا فرماتے تھے، جب دونوں اختلاف کریں کس کو ترجیح دیں گے؟ جو سنجیدگی، کیونکہ عقل مند کیا کرتا ہے؟ مذاق سے اعراض کرتا ہے، عقل مند اس طرح مذاق نہیں کرتا. تو سنجیدگی والی اصل یہی ہے کہ سنجیدگی ہو گئی، تو لہذا وہ اپنی اصل پر باقی رہے. اور یہاں پر جب دونوں کے ذہن خالی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اول انہوں نے کیا کیا تھا، طے کیا تھا مذاق کریں گے، ہیں کیا خالی ذہن. دوسری طرف دیکھا جائے تو سنجیدگی ہے اصل کے ہونا چاہیے، اور کون سی جہت راجی، مذاق والی کی سنجیدگی والی؟ سنجیدگی والی جہت راجی، اسی وجہ سے ہو جائے گی طلاق بھی اور مال بھی لازم. ولم یذکر ما اذا اتفق علی الاعراض او اختلف فیہ، اور اس کو ذکر نہیں کیا، ولم یذکر ذکر نہیں کیا مصنف نے ما اس صورت کو، اذا اتفق علی الاعراض، جب دونوں اتفاق کر رہے ہیں کس پر؟ اعراض پر، کہ ہم تو سنجیدہ تھے. او اختلف فیہ، یا دونوں کیا کریں اس میں اختلاف کریں. لئن حکم الاول ظاہر بالطریق الاولى، اس لیے کیونکہ پہلے کا حکم تو ظاہر ہے بطریق اولا. جب دونوں کہہ رہے تھے ہم سنجیدہ ہیں، پھر تو بطریق اولا کیا آ جائے گا، طلاق بھی ہوگی اور مذاق کی کہہ رہے کہ جب کہتے تھے اس وقت بھی آ جاتا تھا، تو یہاں پر بطریق اولا. وحکم الثانی یکون القول قول من یدعی الاعراض، اور دوسرے کا حکم جو ہے جس میں دونوں اختلاف کریں، تو وہ یہ کہ قول اس شخص کا معتبر ہوگا جو اعراض کا مدعی ہے، جو کیا ہے، کیونکہ جانب جد جو ہے سنجیدگی والی جانب راجے ہے، تو وہاں پر بھی مال بھی آئے گا اور طلاق بھی. اما عندہ، جی صورت سمجھ میں آ گئی، اتفاق ذکر آیا شرح میں، جب دونوں اتفاق کریں اعراض پر یا اختلاف کریں، اس کو ذکر نہیں کیا متن میں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کا حکم ظاہر تھا، اعراض کی صورت میں بھی ظاہر تھا طلاق بھی آئے گی اور مال بھی واجب، اور اختلاف کی صورت میں بھی مال بھی آئے گا اور قول کس کا معتبر ہے جو اعراض کر رہا ہے، تو اس میں طلاق بھی ہوگی اور مال. کیوں آئے گا؟ اما عندہ فلما تقدما، امام صاحب کے نزدیک اس وجہ سے جو پیچھے گزر گئی. کیا گزری؟ کہ امام صاحب کے نزدیک سنجیدگی اصل ہے، راجے ہے، جب دونوں سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اسی کے مطابق ہوگا، اور اختلاف کر لیں دونوں تو اس صورت میں بھی کون سی صورت، سنجیدگی راجے ہے. صاحبین کے نزدیک کیوں کہتے ہیں؟ اما عند صاحبین کے نزدیک فلی بطلانی ہی، بوجہ اس مذاق کے باطل ہونے کی، کیونکہ ان کے نزدیک قلع کے اندر مذاق مؤثر نہیں، تو اس وجہ سے اختلاف بھی کر لیں تو بھی طلاق بھی ہوگی اور مال بھی واجب ہوگا. ہاکذا قیل، اس طرح کہا گیا ہے. وَإِن كَانَ فِي الْجِنْسِ، اور اگر وہ مذاق کس کے اندر تھا، جنس، اس بدل کی جنس میں، کہ ہم طے تو درہم کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا ذکر کریں گے، دینار ذکر کریں گے. بِأَن تَزَوَّجَا، بہی صورت کے دونوں نے اتفاق کر لیا، عَلَىٰ أَن يَذْكُرَ فِي الْعَقْدِ مِائَةَ دِينَارٍ، کہ وہ عقد کے اندر 100 دینار ذکر کریں گے. وَيَكُونَ الْبَدَلُ فِيمَا بَيْنَهُمَا 100 دِرْهَمٍ، اور بدل ان دونوں کے درمیان کتنا ہوگا، 100 درہم ہوگا، ذکر دینار کریں گے اور ہوں گے درہم. تو کہتے ہیں یجب المسمى عندهما بكل حال، تو مسمى وہ جو لوگوں کے سامنے ذکر کریں وہی واجب ہوگا صاحبین کے نزدیک، بكل حال، ہر حال میں، چاہے وہ کہیں ہم مذاق کر رہے تھے بعد میں، چاہے کہیں ہم سنجیدہ تھے، چاہے کہیں ذہن خالی تھے، چاہے دونوں، چاروں صورتوں میں کیا واجب ہوگا، مسمى ہی واجب ہوگا، جو ذکر کریں، جو کیا کریں، ذکر دینار کریں تو دینار ہی واجب ہوں گے، اگرچہ انہوں نے پیچھے کیا طے کیے تھے، درہم، لیکن مسمى جو ذکر کریں وہی واجب ہوگا. سواء اتفق علی الاعراض، برابر ہے کہ دونوں اتفاق کریں اعراض پر یعنی سنجیدگی پر، او علی البناء، یا بنا پر یعنی مذاق پر، او علی ان لم یحضرہما شیء، یا اس بات پر کہ کوئی چیز ان کے ذہن میں حاضر نہیں تھی، او اختلفا، یا دونوں کیا کریں اختلاف کر لیں. تو صاحبین کے نزدیک مسمہ واجب ہوگا. کیوں؟ لبطلان الحزل فی الخلع, اس لیے کیونکہ حزل جو ہے بوجہ حزل کے باطل ہونے خلع کے اندر. والمال یجب طبعا, اور مال تو طبعا واجب ہوگا, جب طلاق آئے گی خلع کے اندر تو مال بھی واجب ہوگا. وعندہ امام صاحب کے نزدیک ان اتفق علی الاعراض وجب المسمہ, اگر دونوں اتفاق کر لیں اعراض پر کہ ہم تو سنجیدہ تھے اعراض کر رہے تھے مذاق سے, وجب المسمہ تو مسمہ جو ذکر کیا وہی مال واجب ہو جائے گا. بھائی جو دینار ذکر کیے, بھائی طے تو کتنے کی کیا کیے تھے پیچھے درہم, لیکن ذکر کیا کر رہے ہیں دینار, تو دینار ہی واجب ہوں گے. لبطلان الحزل بالاعراضی, اسی کیونکہ بوجہ حزل کے باطل ہو جانے اعراض کی وجہ سے, جب دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے اعراض کر رہے تھے مذاق نہیں کیا سنجیدہ تھے, تو اس اعراض کی وجہ سے مذاق کیا ہو چکا باطل, اس لیے جو ذکر کر رہے ہیں وہی آئے گا. وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ, اور اگر دونوں نے اتفاق کیا بنا پر کہ ہم تو عقد, ہمارے عقد کی بنیاد کس پر تھی, اس مذاق پر تھی, تَوَقَّفَ الطَّلَاقُ عَلَى قَبُولِهَا الْمُسَمَّى, تو طلاق موقوف رہے گی اس عورت کے مسمہ کو قبول کرنے پر. کس کو ذکر کیا کر رہے ہیں دینار, طے کیا کیے تھے پیچھے درہم, تو یہاں پر اگرچہ عورت مذاق کے اندر دینار قبول کر چکی ہے, لیکن دونوں کیا کہہ رہے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, تو یہ جو دینار قبول کیے جو ذکر کر رہے ہیں مجلس میں, اس کو جو عورت نے قبول کیا یہ سنجیدگی سے کیا قبول یا مذاق سے؟ مذاق, اور مذاق سے قبول کرنے سے تو مال اس پر نہیں آیا, اس پر مال, جب اس پر مال نہیں آیا تو طلاق بھی نہیں ہے, صورت سمجھ میں آ کے طلاق واقع نہیں ہوئی, اور لہذا اب عورت کا اختیار ہے. اگر یہ سنجیدگی سے اسی مسمہ جو مجلس میں ذکر ہوئے اسی کو قبول کر لیتی ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور مال بھی لازم ہو جائے گا ورنہ نہیں. تو یہ اگر دونوں نے اتفاق کیا بنا پر تو موقوف رہے گی طلاق اس عورت کے قبول کرنے پر مسمہ کو. لئنہ ہوا شرط فی العقد, اسی کیونکہ وہ مسمہ ہی عقد کے اندر شرط تھا, عقد میں تو اسی کو ذکر کیا دونوں نے لوگوں کے سامنے. وہیں اتفقا, اور اگر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا, علی انہ لم یحضر ہما شئ, کہ کوئی چیز ان کے پاس حاضر نہیں تھی ذہن میں, یعنی خالی ذہن تھے, وجب المسمہ ووقع الطلاق, تو مسمہ وہ جو ذکر کیا یعنی دینار وہ واجب ہوں گے, ووقع الطلاق, اور طلاق واقع ہو جائے گی, لرجحان جانب الصدق جانب الجد, بوجہ سنجیدگی کی جانب کے راجے ہونے کے. وہیں اختلافا, اور اگر دونوں نے اختلاف کیا, کون سی صورت ہے, جنس میں مذاق کر رہے ہیں, دونوں نے اختلاف کیا, ایک کہتا ہے ہم سنجیدہ تھے دوسرا کہتا ہے ہم مذاق کر رہے تھے, فالقول للمدعی الاعراضی, تو قول کس کا معتبر, مدعی اعراض جو سنجیدگی کی بات کر رہا ہے, لکون ہی هو الاصل, اس لیے کیونکہ سنجیدگی ہی کیا ہے اصل ہے. وہذا كله في الانشاءات, اور یہ سارا انشاءات کے اندر تھا. اب اخبار قبیل بتلانے, اخبار سے بھائی ایک ہے انشاء ایک ہے اخبار. انشاء ایک چیز کو وجود دینا, بیع کرتے ہیں میں اور آپ بیع کرتے ہیں تو بیع کو وجود دے رہے ہیں, پہلے بیع کا وجود نہیں تھا بھائی. نکاح کرتے ہیں تو ایک چیز کو عقد کو وجود دے رہے ہیں, خلع کرتے ہیں تو ایک چیز کو وجود دے رہے ہیں بھائی, طلاق دے رہا ہے تو ایک چیز کو کیا کر رہا ہے. تو یہ پیچھے جتنی بحث تھی یہ انشاء سے متعلق تھی, ان میں مذاق کریں تو یہ حکم ہے, تفصیل بیان کر دی, ان میں مذاق کریں تو. اب اگر ایک خبر دینے کے اندر مذاق کریں پھر اس کا کیا حکم ہے, مثلا خبر کیا, ایک تو ہے نکاح کرنا لوگوں کے سامنے, ہم لوگوں کے سامنے نکاح کریں گے, یہ تھا انشاء کے اندر مذاق, اور ایک یہ لوگوں کے سامنے خبر دیتا ہے, کیا دیتا ہے خبر, میں نے فلاں سے نکاح کیا ہے, نکاح کر نہیں رہا اس کی کیا کر رہا ہے خبر, یا میرے اور زید کے درمیان بیعت ہوئی تھی چند دن پہلے مثلا صورت. تو دیکھیے اب یہ اقرار کے اندر مذاق کر رہا ہے, دونوں نے آپس میں طے کیا کہ میں لوگوں کے سامنے کیا کروں گا, اقرار کروں گا پھر ہمارے میرے درمیان بیعت تو کوئی نہیں ہوئی, لیکن میں ویسے لوگوں کو کہوں گا میرے اور اس کے درمیان کیا ہوئی تھی بیع ہوئی تھی, تو یہ ہے اقرار. اب یہ خبر ہے, یہاں انشاء نہیں ہے بلکہ خبر ہے, تو اس کا کیا حکم ہے بیان کرنے لگے. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحَزْلُ فِي الْإِقْرَارِ, اگر وہ مذاق جو ہے اقرار میں ہو, اقرار فی الْإِقْرَارِ بِمَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ, بِمَا کا تعلق یہ جار مجرور, یہ اقرار سے متعلق ہے, اگر وہ مذاق اس چیز کے اقرار میں ہے ما یحتمل الفسخ، جو فسخ کا اقرار جو کرتا ہے نا، جن چیزوں کا، وہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں فسخ کا احتمال رکھتی ہوں گی یا فسخ کا احتمال نہیں. بے جو ہے فسخ کا احتمال رکھتی ہے، لیکن نکاح فسخ کا یا طلاق فسخ کا یا آزادی فسخ کا احتمال نہیں رکھتی. تو جو اقرار کر رہا ہے یا تو اقرار کرے گا ایسی چیز کا جو فسخ کا احتمال رکھتی ہوگی یا فسخ کا احتمال نہیں. تو کہتے ہیں اگر وہ مذاق اس چیز کے اقرار میں ہے جو فسخ کا احتمال رکھتی ہے، کل بیعی جیسے بیع ہے، بِأَن يُوَاذَ عَلَىٰ أَن يُقِرَّ بِالْبَعِ بِحُضُورِ النَّاسِ، دونوں نے اتفاق کیا کہ وہ اقرار کریں گے بیع کا لوگوں کی موجودگی میں، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَاقِ اقرارٌ، اور واقع میں اقرار نہیں ہوگا، وَبِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ، اور اس چیز کا جس کا فسخ احتمال نہیں رکھتا، کن نکاح ہی جیسے کہ نکاح ہے اور طلاق ہے، بِأَن يُوَاذَ بَعِيْن، طور کے دونوں اتفاق کر لیتے ہیں، عَلَىٰ أَن يُقِرَّ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ بِحُضُورِ الْعَامَّةِ، کہ دونوں اقرار کریں گے نکاح اور طلاق کا لوگوں کی موجودگی میں، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِقْرَارٌ، اور دونوں کے درمیان اقرار نہیں، لوگوں کے سامنے ہم اقرار کریں گے لیکن در حقیقت میرے اور تمہارے درمیان کوئی اقرار نہیں ہوگا. فالحزل يبطله، تم حزل جو ہے اس اقرار کو باطل کر دے گا. یہاں حزل مؤثر ہوگا، اقرار کو کیا کر دے گا، چاہے وہ اقرار ما يحتمل الفسخ ہو چاہے لا يحتمل الفسخ کی قبیل سے ہو، چاہے وہ فسخ کا احتمال رکھتا ہو وہ چیز، چاہے وہ فسخ کا احتمال نہ رکھتی ہو، تو حزل جو ہے يبطله، اس اقرار کو باطل کر دے گا. لئن الاقرار محتمل للصدق والكذب، اس لیے کیونکہ اقرار جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے صدق کا بھی اور کذب کا بھی. والمخبر عنه اذا كان باطلا فالاخبار به كيف يصير حقا، اور مخبر عنه جب باطل ہے تو اس کے بارے میں خبر دینا کیسے حق ہو سکتا ہے. مخبر عنه جس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، دونوں نے کیا طے کی آپس میں کہ میں لوگوں کے سامنے اقرار کروں گا میرے اور تمہارے درمیان بیع ہوئی تھی 3 دن پہلے، اور واقعی میں کوئی 3 دن پہلے بیع ہوئی، تو وہ جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وہ ہے مخبر عنہ، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اور مثلا کس چیز کی خبر ہے، بیع کی، اور وہ مخبر عنہ صحیح ان میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، جی بیع کوئی ہوئی تھی 3 دن پہلے، نہیں کوئی بیع نہیں ہوئی، تو مخبر عنہ تو باطل ہے. جب مخبر عنہ باطل ہے تو اقرار کیسے حق ہو سکتا ہے، اقرار بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. یہ معنی ہے، کیونکہ مخبر عنہ اذا کان باطلا، مخبر عنہ جب باطل ہے، فالاخبار بھی کیف یصیر حقا، تو اسی بارے میں خبر جو ہے وہ کیسے حق ہو سکتی ہے. والحزل فی الردت کفر، اور مذاق کرنا کفر، مرتد ہونے میں کفر، یہ کفر ہے. ایک آدمی مثلا لوگوں کے سامنے کہتا ہے بھائی مذاق کرتے ہوئے کہ یہ بت خدا ہے، یہ بت میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، یاد رکھیے یہ شخص کافر ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا، کافر. اس پر اشکال آگے ذکر کریں گے کہ بھائی کفر کا تعلق، مرتد ہونے کا تعلق تو اعتقاد سے، اعتقاد بدلے آدمی، اعتقاد تو اس نے نہیں بدلا، ویسے مذاق کے طور پر کہا ہے. کہتے ہیں بھائی یہاں پر اس نے دین کو معمولی سمجھا، دین کی توہین کی ہے بھائی، اللہ نے منع فرمایا ہے دین کے بارے میں مذاق کرنے سے، اور وہ دین کے بارے میں مذاق کر رہا ہے، تو یہ بت کو خدا کہنے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ نہیں مرتد اور ہوا کافر، کافر اس وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ کافر جو دین کے معاملے میں اس نے مذاق کیا، اس مذاق کی وجہ سے کیا ہو گیا، کافر. صورت سمجھ میں آ گئی. والحزل فی الردت کفر، اور مرتد ہونے کے بارے میں مذاق یہ کفر ہے. اذا تلفظ بالفاظ الکفر حزن یصیر کافرا، یعنی جب اس نے تلفظ کیا ان کفر کے الفاظ پر مذاق کے طور پر تو وہ کافر ہو جائے گا. وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہو کیف یکون کافرن، کہ وہ کیسے کافر ہو جائے گا، مع انہو لم یعتقد بھی، باوجود اس کے کہ اس نے اس کا تو اعتقاد ہی نہیں رکھا، اور مرتد ہونے کا تعلق تو کس سے ہے، اعتقاد سے، کہ اعتقاد بدلے. فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ، تو جواب دیا اس کا مصنف نے اپنے اس قول سے، لَا بِمَا حَزَلَ بِهِ، اس وجہ سے نہیں، وہ جو اس نے ان لفظوں کی وجہ سے نہیں جن کے ساتھ اس نے حزل کیا ہے، اَلَيْسَ كُفْرُهُ بِلَفْظٍ حَزَلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ، یعنی کہ اس کا کفر اس لفظ کی وجہ سے نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے بغیر اعتقاد کے، لیکن بِعَيْنِ الْحَزْلِ، لیکن کفر کس وجہ سے ہے، عین مذاق کی وجہ سے کہ دین کے معاملے میں مذاق کیا کیوں اس نے بھائی، اس وجہ سے یہ کافر ہے، یہ معنی ہے. لیکن بعین الحظ، عین مذاق کی وجہ سے ہے اس کا کفر. لکون ہی استخفافا بالدین، اس لیے کیونکہ یہ دین کی، استخفاف کا معنی معمولی سمجھنا، اور اسی کا معنی، استخفاف کا معنی توہین کرنا، اسی کیونکہ یہ دین کی توہین کرنا ہے یا دین کو معمولی سمجھنا، وہ ہوا کفر، اور یہ کفر ہے. لقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. منافقین بھائی، منافقین، منافقین آپس میں مذاق کرتے تھے دین کا بھائی، بظاہر کلمہ پڑھ لیتے لیکن دل میں کیا تھے، کافر تھے. پیچھے اپنے ساتھیوں سے ملتے تو کہتے ہم تو زبان سے، ہم تو مذاق کر رہے ہیں مومنین سے، ہم تو ویسے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کو ختم کریں گے، سازشیں وغیرہ کرتے. تو دیکھیے وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اب ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، ابالله و آیاته و رسوله، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستهزئون، تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، معذرتیں نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. معلوم ہوا دین کے ساتھ استہزاء سے انسان کافر ہو جاتا ہے. وَصَّفَهُ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، اور ناسمجھی، بے وقوفی بھائی، یہ عطف ہے ما قبل پر بھائی، وہی وہ امور مقتصبہ میں سے یہ صفہن بھی ہے بھائی، ناسمجھی بھائی. وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْخِفَّةُ، اور یہ عربی زبان میں خفت، ہلکے پن کو کہتے ہیں، ہلکا ہونا. وَفِي الْاِصْطِلَاحِ، اور اصطلاح کے اندر، مَا عَرَّفَهُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ، اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، وَهُوَ الْعَمَلُ، صَفَحٌ، ناسمجھی کس کو کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں وَهُوَ الْعَمَلُ بِخِلَافِ مُوجَبِ الشَّرْعِ، وہ عمل کرنا ہے شریعت کے مقتضا کے خلاف، شریعت کے احکام کے خلاف عمل کرنا ہے. وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَشْرُوعًا، اگرچہ وہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہو. صَفَحٌ، یاد رکھیے صَفَحٌ ناسمجھی، ایک عطاہن بھی گزری تھی بھائی، معتوہن وہ تو تھا، معتوہ وہ ناسمجھی تھی جو جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، کبھی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، کبھی ٹھیک لوگوں کی طرح کرتا ہے، وہ ہے معتوہ بھائی. اور یہ صفاہن ناسمجھی، یہ اپنے اختیار کا دخل ہے اس میں، یعنی اپنا مال وغیرہ ضائع کرتا ہے، اڑاتا ہے، فضول خرچی وغیرہ کرتا ہے، اور فسق کی جگہوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو یقیناً یہ اس کی ناسمجھی ہے جو ایسی جگہوں پر مال خرچ کر رہا ہے. چاہیے تو کیا تھا، مال کو کہاں پر خرچ کرتا، آخرت کے امور کے اندر خرچ کرتا جس سے آخرت میں نفع ہوتا، لیکن یہ بے جا گناہ کی جگہوں پر مال خرچ کر رہا ہے، مال اڑا رہا ہے، یہ ناسمجھ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ ہے صفحون. تو اس میں اس کے اپنے عمل کا دخل ہے، خود خرچ کر رہا ہے اپنے اختیار سے، یہ مانا ہے. وَهُوَ الْعَمَلُ بِخِلَافِ مُوجَبِ الشَّرْعِ، اور یہ عمل کرنا ہے شریعت کے موجب کے خلاف، یعنی شریعت کے مقتضا کے خلاف، شریعت کے حکم کے خلاف. وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَشْرُوعًا، اگرچہ وہ عمل اصل کے اعتبار سے مشروع اور جائز ہو. وَهُوَ الصَّرْفُ وَالتَّبْذِيرُ، اور وہ کیا ہے وہ عمل، وہ عمل جو ہے صرف، حد سے تجاوز کرنا ہے، والتبذیر، اور فضول خرچی کرنا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، بے جا مال اڑاتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے، یہ ہے صفحون بھائی. خود معنی بیان کر رہے ہیں الصرف والتبذیر کا، ای تجاوز الحد، یعنی حد سے بڑھنا، یہ صرف کا معنی کیا. اور تبذیر کا معنی آگے کر رہے ہیں، وتفریق المال اسرافا، اور مال کو جو تقسیم کرنا اسراف کے طریقے پر، یعنی بکھیرنا، ختم کرنا اس کو، اسراف کا، فضول خرچی کرتے ہوئے. وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْأَهْلِيَّتِ، اور یہ اہلیت کے اندر خلل ثابت نہیں کرتا. یہ جو صفح جو ہے، یہ جو صفاحت ہے، ناسمجھی ہے، اس سے اہلیت میں خلل نہیں آتا. شرعی احکام اس پر اسی طرح لاگو ہوں گے جیسے سب پر لاگو ہوتے ہیں بھائی، تو یہ اہلیت کے اندر خلل کو ثابت نہیں کرتا. وَلَا يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، اور شرعی احکام میں سے کسی چیز کو نہیں روکتا. مِنَ الْوُجُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ، شرعی احکام میں سے کسی چیز کو نہیں روکتا، یعنی کہ اس پر واجب ہونا، اس کے لیے واجب ہونا، وعلیہ یا اس کے اوپر، یعنی اس کا حق کسی پر واجب ہو یا کسی کا حق اس پر واجب ہو. فیکون مطالبا بالاحکام کلہا، تو یہ مطالب ہوا تمام احکام کا، یعنی اس سے مطالبہ کیا ہوگا تمام احکام کا، کیونکہ یہ اہلیت ہے، اہلیت تو ختم نہیں ہوئی. جب اہلیت ہے تو وجوب آئے گا، جب وجوب آئے گا تو اس سے ادا کا بھی مطالبہ ہوگا، تمام عبادتیں وغیرہ سب کچھ. وَيُمْنَعُ مَالُهُ عَنْهُ، اور روکا جائے گا اس ناسمجھ کے مال کو اس سے، اے مال السفیہ عن السفیہ، ضمیروں کے مرجع بتلا دیے، ناسمجھ کے مال کو، سفیہ کے مال کو روکا جائے گا سفیہ سے. فی اول ما یبلغو، اس اول میں جب وہ بالغ ہو، یعنی بلوغت کی ابتدا میں، بلوغت کے ابتدا میں اس سے مال کو روک لیا جائے گا، بن نفسی نفس کی وجہ سے، بھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بھائی اس نفس کی وجہ سے ان سے مال کو روک جائے گا. کب روکا جائے گا؟ فی اول ما یبلغو، ما یبلغو، جب اول ابتدا میں وہ بالغ ہو اسی وقت سے روک لیا جائے گا نفس کی وجہ سے. کون سی نفس ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا قوله، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اور تم نہ دو نہ سمجھوں کو اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، قیاما سبب، بھائی کیا بنایا سبب، یعنی زندگی کا سبب بنایا، وہ مال جس کو تمہارے لیے اللہ نے زندگی کا سبب بنایا ہے، تو اس وہ مال اپنا وہ مال نہ سمجھوں کو نہ دو. دیکھا، معلوم ہوا مال سے روکا جائے گا، مال نہیں دیا جائے گا نہ سمجھوں کو. کون فرما رہے ہیں یہ نہ دیا جائے؟ اللہ فرما رہے ہیں. وفی الآیت توجیحان، اس آیت کے اندر دو توجیحیں ہیں بھائی، دو معنی بیان کریں گے بھائی اللہ. ایک یہ بھائی دیکھیے ابھی سے سمجھ لیں، ایک معنی یہ بیان کریں گے کہ تم اپنا مال نہ سمجھوں کو نہ دو، کیونکہ اپنا مال جب تم ان کو دے دو گے، اپنا مال، مال تمہارا ہے اور وہ ناسمجھ تمہاری کفالت میں ہے، تمہاری سرپرستی میں ہے، تو اس کو اپنا مال نہ دو، کیونکہ اگر تم اپنا مال اس کو دے دو گے تو اس مال کے ذریعے تو یہ تو تمہاری گزر بسر کا سبب تھا دنیا کے اندر، تو وہ اس کو بے دریغ اڑائے گا، خرچ کرے گا، ضائع کرے گا، اور تمہیں پھر ان کے نفقے کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی، اور پھر وہ تمہیں دیں گے نہیں، تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ ایک معنی یہ بھائی، آسان سے بات ہے، آسان سی بات ہے بھائی. تو اپنا یہ مال ان کو نہ دو، مال کس کا ہے؟ ولی کا ہے، نہ سمجھ کا نہیں ہے، مال کس کا ہے؟ ولی، یہ مال نہ دو ان کو. کہتے ہیں اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ ہماری بحث سے خارج، اس لیے کیونکہ بات آیا ہماری بحث چل رہی ہے کہ سفیہ کو اس کے اپنے مال سے روکا جائے گا یا نہیں، اپنے مال سے روکا جائے گا، اور یہ تو کس کے مال کی بات ہو رہی ہے؟ ولی کے مال، تو یہ ہماری بحث سے خارج. دوسرا معنی یہ کہ اموالکم سے مراد اموالہم ہیں، ان ناسمجھوں کا مال ان کو نہ دو. ان کے پاس اگر مال ہے وراثت کے طور پر، یا کسی صورت میں ان کو ملا ہے، یا کس نے وصیت کی، یا کس نے تحفے کے طور پر دے دیا، تو وہ مال ان کو نہ دو. بھائی قرآن میں تو اموالکم آیا، پھر اموالہم کیسے؟ اموالکم آیا ہے تو یہ مخاطب کی طرف پھر اس کی نسبت کیوں کی گئی اگر اس سے مراد ان ناسمجھوں کا مال ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ خرچ کرنے والے اولیاء ہیں، اس لیے ان کی طرف کیا کر دی گئی؟ مال کی نسبت کر دی گئی بھائی. اور نیز اس کی تائید ہوتی ہے آگے آیت کے اندر جو آ رہا ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں سمجھداری پالو تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. دیکھو آگے اموالہم آ گیا، کیا آیا؟ یہاں پر اموالکم سے بھی معلوم ہوا کیا مراد ہے، اموالہم ہی مراد ہے. تو یہاں مخاطب ہیں اولیاء، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو مال تو ان ناسمجھوں ہی کا تھا، لیکن نسبت ان اولیاء جو مخاطبین ہیں ان کی طرف کر دی گئی کیونکہ یہ خرچ کرنے والے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وفیل آیتی توجیحان، اس آیت کے اندر دو توجیحیں ہیں، احدہما ان دونوں میں سے ایک یہ ہے، ان تکون المعنی علی ظاہرہ، کہ معنی کس پر ہو، اس آیت اس کے ظاہر پر ہی ہو، یعنی اموالکم آیا ہے تو مال بھی کس کا مراد ہو، اولیاء ہی کا مراد ہو، یہ پہلی توجیح، اے لا تؤتو تم نہ دو، یا ایوہ الاولیاء اے ولیو السفہاء، کس کو نہ دو مال، سفہاء کو، من الازواج والاولاد، سفہاء جو کس میں سے ہیں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے ہوں، جو سرپرستی میں ہوں، ان کو ان کا اموالکم کیا نہ دو، ان کو اپنا مال، کس کا مال، پہلی توجیہ چل رہی ہے، اولیاء اپنا مال نہ دیں، التی جعل اللہ لکم فیہا قیاما، وہ جس کو تمہارے لیے جس میں اللہ نے قیام بنایا ہے، یعنی زندگی کا، زندگی قائم رکھنے کا سبب بنایا ہے، لأنهم يضيعونها بلا تدبير، اس لیے کیونکہ وہ اس مال کو ضائع کریں گے بغیر تدبیر کے ہی، بغیر کسی تدبیر کے، ثم تحتاجون الیہ، پھر وہ اس مال کے محتاج ہوں گے، لأجل نفقاتهم ثم تحتاجون الیہ، پھر اے ولیو تم محتاج ہوگے اس کے مال کے، لأجل نفقاتہم، کس لیے، ان کے نفقوں کے لیے، ان کے خرچوں کے لیے، ولا یؤتونکم، اور وہ تمہیں نہیں دیں گے، وحینئذ لا یکون الآیۃ مما نحن فیہ، اس وقت جو ہے آیت اس بحث میں سے نہیں ہے جس کے اندر ہم ہیں، یہ پہلی توجیہ، والثانی دوسری توجیہ ہے، ان یکون معنی اموالکم اموالہم، کہ اموالکم کا کیا، اموالکم کا کیا معنی، اموالہم ہے، بھئی پھر یہ نسبت ہم کے بجائے کم کی طرف کیوں کی گئی، غائب کے بجائے مخاطب کی طرف کیوں کی گئی، کہتے ہیں وانما اضیفت الیہم، اور یہ جو نسبت کی گئی اولیاء کی طرف، لاجل القیام بتدبیرها، اس وجہ سے کہ وہ اس کی تدبیر پر قائم ہیں، بھائی وہ کیا ہیں، اس کو خرچ کرنے والے ہیں، وحینئذ یکون تمسکا لما نحن فیہ، اس صورت میں استدلال ہوگا اس چیز کے لیے جس میں ہم ہیں، اس صورت میں اس آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے، ہم دلیل کس چیز کی پیش کر رہے ہیں، کہ نہ سمجھوں کو ان کا مال نہ دیا جائے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب دوسری توجیہ کی جائے، بھائی کہ نہ اے لا تو سفہاء اموالہم، نہ دو نہ سمجھوں کو ان کا مال، التی جعل اللہ لکم فیہا تدبیرہا وقیامہا، وہ مال جس کے اندر مقرر کیا تمہارے لیے اللہ نے اس کی تدبیر اور اس کے قیام کو، ویدل علی ھذا المعنی، اور اسی معنی پر دلالت کرتا ہے قولہ، اللہ کا قول فی ما بعدہ، جو اس کے بعد میں آ رہا ہے، کیا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم پاؤ ان ناسمجھوں میں رشدن، کوئی سمجھداری، اگر تمہیں پھر ان میں انہیں ان کا مال نہ سمجھو کو ان کا مال نہ دو، پھر اگر تمہیں ان میں سمجھداری معلوم ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، اور اسی وجہ سے صاحبین فرماتے ہیں، انہ لا يدفع الیہ المال ما لم یونس منہ الرشد، کہ حوالے نہیں کیا جائے گا نہ سمجھ کے اس کا مال جب تک اس سے معلوم نہ ہو کوئی سمجھداری، جب تک سمجھدار نہیں ہوتا مال نہیں دیں گے، چاہے ساری عمر گزر جائے، بھائی لاجل ھذہ الآیۃ، اس آیت کی وجہ سے، بھائی صاحبین فرماتے ہیں، وقال ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، اذا بلغ 25 سنۃ یدفع الیہ المال، کہ جب وہ 25 سال کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، وان لم یونس منہ الرشد، اگرچہ اس سے کوئی سمجھداری ظاہر نہ ہو، لانه یصیر المرء فی هذه المدت جدا، اس لیے کیونکہ اتنی مدت میں، یعنی 25 سال کی جو مدت ہے، اس میں آدمی جدن دادا بن جاتا ہے، تو یہ دادا بننے کی عمر ہے، اب بھی اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو آگے کوئی امید نہیں سمجھ آنے کی، دادا کی عمر تک جا کر جو سمجھدار نہیں ہو سکا آگے کب سمجھدار ہوگا، لہذا اب اس کا مال اس کو دے دو، اب اس کا مال اسے دے دو، اب دادا کیسے بننے کی عمر ہے، امام صاحب فرماتے ہیں دیکھیے، کم سے کم بلوغ کی عمر لڑکے کے اندر 12 سال ہے، لڑکا کم سے کم کتنی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے، 12 سال، اور فرض کیجئے 12 سال ہی میں بالغ ہوا ساتھ ہی نکاح کر دیا گیا، اور حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے اور 6 ماہ میں اس کی اولاد ہو سکتی ہے، تو 12.5 سال میں یہ باپ بن گیا، اور اسی کو دگنا کر دو تو دادا بن جائے گا بھائی، اس کا بیٹا 12 سال کا ہوا 6 ماہ میں پیدا ہوا، پھر وہ 12 سال کا ہوتے ہی بالغ ہو جائے اور پھر اس کا کیا کر دیا جائے نکاح، تو 6 ماہ میں امکان ہے کیا ہو جائے اس کی اولاد، تو وہ پہلا کیا بن گیا دادا بن گیا سورج، تو یہ احتمال ہے، اس میں دادا بننے کا احتمال ہے، یعنی یہ دادا بننے کے قابل ہے یہ عمر بھائی، لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَرْءُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ جَدًّا، اسے کیونکہ آدمی جو ہے اس مدت میں دادا بن جاتا ہے، اِذْ اَدْنَى مُدَّتِ، ادنا ہے اوفا ہے آپ کی کتابوں میں، نہیں ادنا ہے ادنا، اس کو ادنا کر لیجئے، اِذْ اَدْنَى مُدَّتِ الْبُلُوغِ 12 سَنَةً، اس لیے کیونکہ کم سے کم مدت جو ہے بالغ ہونے کی وہ 12 سال ہے، وَأَدْنَى مُدَّتِ الْحَمْلِ 6 أَشْهُرٍ، اور حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ أَبًا، تو اس وقت یہ باپ بن جائے گا 12.5 سال میں، وَإِذَا ضُعِفَ ذَلِكَ، جب اس کو دگنا کر دیا جائے يَصِيرُ جَدًّا، تو کیا بن جائے گا دادا، فَلَا يُفِيدُ مَنْعُ الْمَالِ بَعْدَهُ، تو پھر مال کا روکنے کا اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ آپ کو یہ امید ہی نہیں ہے، وَهَذَا الْقَدْرُ اَيْ عَدَمُ اِعْطَائِهِ الْمَالَ مِمَّا أَجْمَعُ عَلَيْهِ، اور اتنی مقدار، اس میں تو دونوں صاحبین اور امام صاحب نے اجماع کیا یعنی اتفاق کیا، اتنی مقدار میں، کتنی مقدار میں کہ مال نہیں دینا، امام صاحب بھی فرماتے ہیں مال نہیں دینا، صاحبین بھی فرماتے ہیں مال نہیں دینا، تو کہتے ہیں وَهَذَا الْقَدْرُ اَيْ عَدَمُ اِعْطَائِهِ الْمَالَ مِمَّا أَجْمَعُ عَلَيْهِ، اتنی مقدار میں یعنی اس کو مال نہ دینے کے اندر، یہ وہ مقدار ہے جس میں اجماع کیا ہے یعنی اتفاق کیا ہے امام صاحب اور صاحبین نے، وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفُ فِي أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ، لیکن پھر انہوں نے آپس اختلاف کیا ہے ایک زائد امر کے بارے میں، وَهُوَ كَوْنُهُ مَحْجُورًا عَنِ التَّصَرُّفَاتِ، آگے کچھ زائد چیزوں میں اختلاف ہے، اتنا تو دونوں میں اتفاق ہے کہ مال نہیں دیا جائے گا، ہاں ایک زائد چیزوں کے اندر اختلاف ہے پھر، کہ وہ زائد کیا، کہ اس سفیہ پر، یہ جو ناسمجھ ہے، اس پر کیا شرعن پابندی آئے گی بعض چیزوں میں کہ پابندی نہیں آئے گی، یعنی اس کے سارے تصرفات ٹھیک ہوں گے یا بعض تصرفات معتبر ہی نہیں، شرعن جائز ہی نہیں اس کی طرف سے، تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کوئی پابندی نہیں ہوگی، حجر اس پر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ عاقل بالغ ٹھیک ہے، ہاں اپنا مال فضول اڑاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس پر پابندی نہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن میں مذاق مؤثر ہے اور مذاق کی وجہ سے جو چیزیں باطل ہو جاتی تھیں، مذاق کرو تو ہوتی ہی نہیں تھی، جیسے بیع وغیرہ تھی، تو ان چیزوں کے اندر اس پر پابندی ہوگی، باقی جو چیزوں میں مذاق مؤثر نہیں، نکاح کر لو تو مذاق بھی کرو نکاح ہو جائے گا، طلاق دے مذاق میں بھی دے تو طلاق ہو جائے گی، تو جن چیزوں کے اندر مذاق مؤثر نہیں وہ تصرفات تو اس کے نافذ ہو جائیں گے، لیکن جن میں مذاق مؤثر ہے وہ تصرفات اس پر پابندی ہوگی، وہ والے تصرفات یہ، کیونکہ یہ ناسمجھ ہے اس لہذا اس پر پابندی ضروری ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو کہتے ہیں لیکن اختلاف کیا انہوں نے، فی امر زائد علیہ، اس پر ایک زائد چیز پر، وہو کونہ محجورن عن التصرفات، اور وہ اس کا محجور ہے ہونا ہے تصرفات سے، فعندہ لا یکون محجورن، تو امام صاحب کے نزدیک وہ محجور نہیں ہوگا یعنی پابند نہیں ہوگا، وعندہ ما یکون محجورن، اور صاحبین کے نزدیک وہ پابند ہوگا اس پر کچھ پابندیاں ہوں گی، علامہ اشار علیہ بقولی بنا بر، اس کے جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحِجْرَ أَصْلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ، اور یہ صفاحت جو ہے یہ واجب نہیں کرتی پابندی کو سرے سے ہی امام صاحب کے نزدیک یہ قطعاً پابندی کو ثابت نہیں کرتا، اَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي تَصَرُّفٍ لَا يُبْطِلُهُ الْحَزْلُ كَالنِّكَاحِ، برابر ہے کہ چاہے ایسے تصرف میں ہو جس کو لا یبطلہ الحزل، جس کو مذاق باطل نہیں کرتا، کن نکاح والعتاق، او فی تصرف، یا وہ ایسے تصرف میں ہو، یبطلہ الحزل، جس کو حزل کیا کر دیتا ہے باطل کر دیتا ہے کل بیع والاجارت فإن الحجر على الحر العاقل البالغ غیر مشروع عنده، اس لیے کیونکہ پابندی لگانا آزاد عاقل بالغ پر یہ جائز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، یہ صرف بے جا مال اڑا رہا ہے اور تو عقل بھی پوری بالغ بھی آزاد بھی ہے، لہذا اس پر پابندی شرعاً جائز نہیں۔ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا فِي مَا لَا يُبْطِلُهُ الْحَذْرُ، اور اسی طرح ہے صاحبین کے نزدیک بھی ان تصرفات کے اندر جن کو حذر باطل نہیں کرتا، وَأَمَّا فِي مَا يُبْطِلُهُ الْحَذْرُ، باقی ان تصرفات میں جن کو حذر باطل کر دیتا ہے، يُحْجَرُ عَلَيْهِ، اس پر صاحبین کے نزدیک پابندی ہوگی، نَظَرًا لَهُ، اس پر شفقت کرتے ہوئے، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، جیسے بچہ اور مجنون ہوتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں اس پر شفقت کے لیے ضروری ہے اس پر پابندی لگائی جائے، یہ تو اپنا سارا مال اڑا دے گا اور کل خالی ہاتھ بیٹھ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس، تو جیسے کہ بچے اور مجنون کے لیے ہے۔ فلا یصح بیعہ واجارتہ وہبتہ وسائر تصرفاتہ، پس صحیح نہیں ہے اس کی بیع اور اس کا اجارہ اور اس کا ہبہ کرنا، وسائر تصرفاتہ اور اس کے باقی کے تصرفات، یاد رکھیے سائر بمانے تمام کے بھی آتا ہے اور بمانے باقی کے بھی آتا ہے، موقع کے مطابق ترجمہ صحیح کیجیے بھائی جہاں بھی آئے، لیانہ یصرف مالہ بہذا الطریقہ، اس لیے کیونکہ وہ اسراف کرتا ہے اپنے مال کا اس طریقے پر، فضول خرچی کرتا ہے اپنے مال کے اس طریقے پر، فیکون کلن علی المسلمین، کلن کہتے ہیں بوجھ کو، تو وہ بوجھ بن جائے گا مسلمانوں پر، ویحتاج لنفقتہ الی بیت المال، اور یہ محتاج ہوگا اپنے نفقے کے لیے بیت المال کی طرف، مال جب سارا اڑا دے گا تو کہاں سے کھانا پر بیت المال پر بوجھ بن جائے گا، تمام مسلمانوں پر بوجھ بن جائے گا۔ وَالسَّفَرُ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، اور سفر یہ عطف ہے ما قبل پر بھائی، یہ وہ امور مقتصبہ میں سے اگلی قسم آ گئی سفر بھائی، ما قبل میں کس کی بات چل رہی تھی؟ صفح ان کی صفاحت کی، اب سفر کی بات آئی، کہتے ہیں عطف علی ما قبل، یہ ما قبل پر عطف ہے، وہو القروج المدید عن موضع الاقامۃ علی قصد السیر، مدید کا معنی لمبا طویل، اور وہ لمبا خروج ہے، طویل نکلنا ہے، لمبا نکلنا ہے، عن موضع الاقامۃ رہائش کی جگہ سے، علی قصد السیر کس ارادے سے؟ سیر کے ارادے سے، چلنے کے ارادے سے، وعدناہ ثلاثۃ ایام، اور اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ تین دن کا سفر ہوگا، اتنے کا ارادہ کرے گا تو پھر مسافر بنے گا ورنہ مسافر نہیں، وَإِنَّهُ لَا يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ، اور یہ سفر اہلیت کے منافی نہیں ہے بھائی، انسان کی اہلیت ہی ختم ہو جائے ایسا نہیں، پھر بھی اس پر چیزوں کا وجوب آئے گا، اہلیت ہے وجوب بھی آئے گا اور ادا بھی، اے اہلیت الخطابی، یعنی اہلیت خطاب کے منافی نہیں ہے، لبقاء العقل والقدرت البدنیتی، بوجہ عقل اور بدنی قدرت کے باقی رہنے کے، اس لیے کیونکہ عقل بھی باقی ہے بدنی قدرت بھی باقی ہے، تو اس لیے اہلیت کے منافی نہیں ہے سفر، لیکنہ من اسباب التخفیف بنفسہ، لیکن یہ سفر خود جو ہے تخفیف کے اسباب میں سے ہے، سفر کے اندر احشری احکام میں کیا ہے؟ تخفیف ہے، ان میں کمی کی گئی ہے، تو یہ سفر جو ہے خود تخفیف کے اسباب میں سے ہے، مطلقاً مطلق طور پر بھائی، کس طور پر؟ مطلق طور پر، چاہے اس میں یعنی مشقت ہو یا مشقت نہ ہو، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، سفر سے ہی سفر ہو بس، تو سفر میں چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں کیا آئے گی؟ شرعی احکام کے اندر تخفیف آئے گی، تو یہ تخفیف کا خود سبب ہے مطلقاً، لیکن ہی من اسباب المشقتی، اس لیے کیونکہ یہ سفر کس میں سے ہے؟ مشقت کے اسباب میں سے ہے، فساوا ان توجد فیہ المشقت او لم توجد، بس برابر ہے کہ اس سفر کے اندر مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے، جعل نفس السفر قائما مقام المشقتی، بس نفس سفر ہی کو مشقت کا قائم مقام کر دیا گیا، نفس سفر ہی کو، مشقت ہو یا نہ ہو سفر میں مشقت جو سبب ہے مشقت کا، تو اس سبب کو ہی مشقت کے قائم مقام، لہذا سفر میں تخفیف آ جائے گی چاہے مشقت نہ ہو، بخلاف المرض، بخلاف مرض کے، اس کا تعلق پیچھے لیکنہ من اسباب التخفیف بنفسہ سے ہے، سفر خود تخفیف کے اسباب میں سے ہے بخلاف مرض کے، مرض خود تخفیف کے اسباب میں سے نہیں، کیونکہ مرض کئی قسم پر ہیں، بعض مرض ایسے ہیں جن میں روزہ رکھو تو تکلیف ہوگی، بعض مرض ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سفر خود اپنی ذات کے اعتبار سے تخفیف کا سبب ہے سفر بھائی، لیکن مرض ایسا نہیں. فإنه متنوع، اس لیے کیونکہ مرض کئی قسم پر ہے. فإنه متنوع الى ما يضر به الصوم، اسی کیونکہ یہ تقسیم ہونے والا ہے اس قسم کی طرف جو کہ جس کو جس میں نقصان دیتا ہے روزہ، والى ما لا يضر، اور اس قسم کی طرف جس میں روزہ نقصان نہیں دیتا. فمتعلق الرخصت ليس نفس المرض، پس یہ رخصت کا متعلق ہے جو ہے وہ نفس مرض نہیں ہے. نفس سفر تو تخفیف، نفس سفر تو توجہ ہے سبق کی طرف، نفس سفر تو تخفیف کا سبب ہے لیکن نفس مرض تخفیف کا سبب نہیں، کیونکہ مرض کئی قسم کے، بعض سے روزے رکھنے سے روزے سے بعض سفر مرضوں میں نقصان ہوگا، بعضوں میں نقصان نہیں ہوگا، لہذا رخصت کو متعلق جو ہے نفس مرض نہیں ہے. بل ما یضر به الصوم، بلکہ وہ مرض ہے جس میں روزے سے نقصان پہنچتا، وہ مرض جو ہے نقصان، ہر مرض نہیں، وہ مرض تخفیف کا سبب ہے روزے میں جس کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو، جس میں. فَيُؤَثِّرُ السَّفَرُ فِي قَصْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ، پس سفر جو ہے وہ مؤثر ہوگا کس کے اندر؟ فِي قَصْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ، چار رکعتوں والی کی قصر میں، چار رکعتوں والی نمازیں جو ہیں ان کے قصر میں سفر مؤثر ہوگا. چار رکعت والی نمازوں کے میں کیا کریں گے ہم؟ قصر کریں گے، یعنی کتنی پڑھیں گے؟ دو پڑھیں گے. تو کہتے ہیں پس سفر مؤثر ہوگا چار رکعت والی نمازوں کے قصر کرنے میں. وفی تاخیر وجوب الصوم، اور وجوب صوم کو مؤخر کرنے میں، اس وقت روزے سفر میں رکھنا ضروری نہیں ہوں گے، بلکہ مؤخر کیا جائے گا. الى عدت من ایام اخر، کچھ دوسرے دنوں تک کے لیے. لا فی اسقاطہ، تو یہ سفر مؤثر ہے روزوں کے وجوب کو مؤخر کرنے میں، لا فی اسقاطہ، ان کو ساقط کرنے میں مؤثر نہیں. روزے مؤخر ہو جائیں گے، سرے سے ساقط ہو جائیں، آئے ہی نہ، ایسا نہیں. لیکنہ لما کان من الامور المختارتی، لیکن یہ سفر جب ہے یہ امور مختارہ میں سے، اپنے اختیار والے امور میں سے ہے. سفر آپ کی مرضی ہے، جب جانا چاہتے ہیں جب نہیں جانا چاہتے، اختیار والا امر ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہ چونکہ سفر جو ہے اپنے اختیار والے امور میں سے ہے. جواب معما یتوہم، یہ جواب ہے اس بات سے جو وہم کیا جائے کہ انہ لما کان نفس السفر یقیم مقام المشقتی، کہ جب نفس سفر کو قائم مقام کر دیا گیا مشقت کے. فیم بغی ان یصح الافطار فی یوم سافر ایذا، تو مناسب یہ ہے کہ افطار صحیح ہونا چاہیے اس دن میں جس دن سفر کیا، اس دن بھی افطار صحیح ہونا چاہیے. صورت یہ، آپ نے کہا سفر کیا ہے؟ سفر مؤثر ہے، اس کی وجہ مؤثر ہے، اس کی وجہ سے رخصت آئے گی. سفر کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کیا آئے گی؟ تو سفر خود جب مؤثر ہے تو لہذا جس دن کوئی شخص سفر پر نکلے، روزہ رکھا ہوا تھا تو جب سفر پہ نکل گیا تو چاہیے کہ اب وہ روزہ توڑ دے، اسے اجازت ہونی چاہیے، روزہ توڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ سفر سے سفر کیا ہے؟ رخصت کا سبب ہے، سفر رخصت کا سبب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اس کو اجازت ہونی چاہیے، وہ کیا کر سکے؟ افطار کر سکے، روزہ توڑ سکے، افطار صحیح ہونا چاہیے. فاجاب، تو جواب دیا مصنف نے، بیان سفر لما کان من الامور المختارتی، کہ سفر جب وہ ان امور میں سے ہے جو مختار ہیں یعنی اپنے اختیار والے ہیں، وہ من الامور المختارۃ الحاصلۃ باختیار العبد، ان امور مختارہ میں سے ہیں جو حاصل ہوتے ہیں بندے کے اختیار سے. ولم یکن موجبا ضرورتا لازمتا مستدعیتا الى الافطار، اور یہ موجب نہیں ہے، ثابت نہیں کرنے والا ایسی ضرورت کو جو لازم ہو، مستدعیتن طلب کرنے والی ہو، الی الافطاری، کس چیز کو؟ سفر اپنے اختیار سے ہے، سفر اپنے اختیار. اگر روزہ رکھ لیا ہے تو نہ جائے سفر پر بھائی، سورت اور اگر سفر پر جانا ہے تو روزہ نہ رکھے بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں کر سکتا کہ کیا کر لے، روزہ توڑ دے بھائی. تو کہتے ہیں ولم یکن موجبن، موجبن ضرورتن لازمتن مستدعیتن الی الافطاری، کہ لیکن یہ جو سفر ہے یہ ثابت نہیں کرنے والا ایسی ضرورت کو جو لازم ہو، مستدعیتن الی الافطاری، اور کس چیز کو طلب کرنے والی ہو، افطار کر لینا چاہیے، اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. کل مرض ہی جیسے کہ مرض ہے، مرض کے اندر تو مجبوری ہوتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے انسان کو، اگر روزہ رکھتا ہے تو تکلیف ہوگی، اور مرض بعد روزہ رکھا تھا بعد میں مرض لاحق ہو گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے، افطار، جبکہ اس میں تکلیف ہو. فقیل، بس کہا گیا ہے کہ انہو اذا اصبح صائما، کہ ایک شخص نے صبح کی روزے کی حالت میں کیا کی، صبح کی روزے کی حالت میں، یعنی روزہ رکھا، صبح روزہ رکھا، وہ ہوا مسافر، اس حال میں کہ وہ کیا تھا، مسافر تھا، سفر میں تھا، او مقیم فسافر، یا مقیم تھا صبح کے وقت پھر چل پڑا سفر پر، روزہ رکھا اور صبح مقیم تھا پھر سفر پر چل، لا یباح له الفطر، تو اس کے لیے فطر یعنی روزہ توڑنا جائز نہیں، لانه تقرر الوجوب علیہ بالشروع، اس لیے کیونکہ پختہ ہو گیا اس پر وجوب شروع کرنے کی وجہ سے، روزہ شروع کر دیا تو وجوب پختہ ہو چکا اس پر، ولا ضرورت له تدعوه الى الافطار، اور کوئی اس کی ایسی ضرورت نہیں ہے جو کس کی طرف بلائے، جو اس کو افطار کی طرف بلائے، بخلاف المریض، بخلاف کس کے، مریض کے، اذا نوى الصوم، جب اس نے روزے کی نیت کی، وتحمل على نفسه مشقة المرض، اور اس نے برداشت کی اپنے نفس پر مشقة المرض کی مشقت، ثم اراد ان يفطر حل له ذلك، بھائی مریض کے بیمار تھا پہلے سے ہی، پھر بھی کوشش کر کے روزہ رکھ لیا، پھر بھی بعد میں پھر حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. یہ معنی جب اس نے نیت کر لی روزے کی، وتحمل على نفسه مشقت المرض، اور اس نے برداشت کی اپنے نفس پر مرض کی مشقت بھی، ثم اراد ان يفطر حل له ذلك، پھر ارادہ کیا اس نے افطار کرنے کا، تو یہ جائز ہے اس کے لیے. وکذا اذا كان صحيحا من اول نهار، اسی طرح جبکہ وہ تندرست تھا اول نہار میں، دن کے اول میں، شروع میں تندرست تھا، نامین لصومی، اور ارادہ کرنے والا تھا کس چیز کا، روزے، یعنی روزے کا ارادہ کیا، روزہ رکھ لیا، صبح کے وقت تندرست تھا، ثم مریضا، پھر وہ بیمار ہوا، حل له الفطر، تو اس کے لیے بھی فطر افطار کرنا حلال ہے، لانه امر سماوی لا اختیار للعبد فیہ، اس لیے کیونکہ مرض ایک امر سماوی ہے، آسمانی امر ہے، بندے کے اختیار اس میں دخل نہیں. تو کہتے ہیں لانه امر سماوی، وہ ایک امر سما آسمانی امر ہے، لا اختیار للعبد فیہ، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں. والمرخص للفطر موجود، اور فطر کی رخصت دینے والا چیز جو ہے وہ موجود ہے، مرض ہے نا، اور مرض کی وجہ سے کیا آتی ہے، فطر کی افطار کرنے کی رخصت، تو مرخص موجود ہے، یعنی جب بیمار ہو گیا مرخص، تو یہ معنی والمرخص للفطر موجود، فطر کی رخصت دینے والی چیز موجود ہے، فصار عذرا مبیحا للفطر، تو یہ ایسا عذر بن گیا جو جائز کر دینے والا ہے افطار کو. ولو افطر المسافر في الصورتين المذكورتين، اور اگر افطار کر لیا مسافر نے ان دو صورتوں میں، کون سی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ روزہ رکھا اور مقیم تھا پھر سفر پر چل پڑا، روزہ رکھا مقیم تھا اور پھر سفر پر چل پڑا، اب اگر اس نے افطار کر لیا، یا سفر ہی کے اندر اس نے کیا کیا، مشقت کوشش کر کے روزہ رکھ لیا اور پھر کیا کیا، افطار کر لیا، تو کہتے ہیں اگر افطار کر لیا مسافر نے, ان دو صورتوں میں جو ذکر ہوئی, کان قیام السفر المبیح شبہتن, تو یہ جو سفر ہے المبیح جو افطار کو مباح کرنے والا ہے, سفر میں افطار مباح ہوتا ہے یعنی انسان کو کہ روزہ نہ رکھے, انسان روزہ توڑنے کی بات نہیں کر رہا, روزہ نہ رکھنے کی, مبیح ہے فطر کے, مبیح ہے کس چیز کی, مباح کرنے والا ہے سفر فطر کو, تو کہتے کان قیام السفر المبیح, تو یہ سفر کا قائم ہونا جو مباح کرنے والا ہے فطر کو, شبہتن, یہ سفر جو قائم کرنے والا ہے فطر کی اباحت کو, یہ کیا ہے, یہ شبہ ہو جائے گا, کیا بن جائے گا, شبہ بن جائے گا, فلا تجب الکفارت, لہذا اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا, یہ اس کے حق میں کیا بن جائے گا, شبہ, کیا بن جائے گا, شبہ, اور شبہ کی وجہ سے اس پر کفارے کا حکم نہیں آئے گا, شبہ کی وجہ سے کفارے کا حکم نہیں, کیونکہ حالت سفر میں تھا, اور سفر یہ تو افطار کو یعنی فطر کو مباح کرنے والا ہے, سفر کیا ہے, سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو یہ سفر مبیح پایا جا رہا ہے, چاہے سفر کے اندر روزہ رکھے یا روزہ رکھ کے سفر پر اسی دن نکل جائے, دونوں صورتوں میں روزے کے اندر سفر پایا جا رہا ہے یا نہیں, روزے کے اندر, اور یہ سفر کیا ہے, یہ فطر کو مباح کرنے والا ہے, اور جب یہ فطر کو مباح کرنے والا ہے تو اب اگر اس نے افطار کر لیا تو شبہ آ گیا کہ سفر تو پایا جا رہا ہے, عذر تو پایا جا رہا ہے, اس شبہ کی وجہ سے اب اس پر کفارہ نہیں آئے گا, اس شبہ کی وجہ سے اس پر یہ مانا ہے کہ یہ قیام سفر مبیح جو ہے اس کے لیے شبہ بن جائے گا, فلا تجب الکفارہ, تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا, وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُقِيمُ, اور اگر افطار کر لیا مقیم نے, ایک آدمی کیا تھا, مقیم تھا, صبح روزہ گھر پر ہی رکھ لیا, ارادہ ہے کہ میں 10 بجے سفر پر نکلوں گا, روزہ رکھ لیا اور پھر سفر پر نکلنے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا, تو اس کے حق میں تو شبہ بھی موجود نہیں ہے, کیونکہ سفر ہے ابھی نکلا ہی نہیں, نکلنے کے بعد توڑتا تو پھر تو سفر موجود ہو جاتا, شبہ آ جاتا, اور شبہ کی وجہ سے کفارہ نہ آتا, لیکن یہ تو ابھی اقامت کی حالت میں روزہ توڑ رہا ہے, لہذا شبہ بھی نہیں, جب شبہ نہیں تو لہذا اب اس پر کیا آئے گا, کفارہ آئے گا, 60 روزے رکھنا پڑیں گے اس رمضان کے روزے کو توڑنے کی وجہ سے, اور 1 روزے اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی, یہ جو توڑا ہے بھائی, یہ مانا ہے, وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُقِيمُ الَّذِي نَوَى الصَّوْمَ فِي بَيْتِهِ, اور اگر افطار کیا اس مقیم جس نے نیت کی ہے روزے کی اپنے گھر میں, یہ ثم سافر, پھر سفر کیا توڑنے کے بعد, لا تسقط عنہ الکفارۃ, تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا, بخلاف ما اذا مریض, بخلاف اس کی کہ جب وہ بیمار ہو گیا, ایک آدمی ہے, الگ صورت بھائی توجہ سے سنیے بھائی, ایک آدمی ہے اس نے صبح روزہ رکھ لیا اور 9-10 بجے اس نے روزہ توڑ دیا, یا 12 بجے اس نے روزہ توڑ دیا, یا 1 بجے اس نے روزہ توڑ دیا, روزہ توڑ دیا, اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی, اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کو روزے کی وجہ سے جس میں نقصان پہنچتا ہے, کہتے ہیں اب اس پر کفارہ نہیں آئے گا, اس پر کفارہ, کیونکہ اسی روزے کے اندر کیا آ گیا, مرض آ گیا, اور مرض تو غیر اختیاری آسمانی چیز ہے, اس پر آ گئی, تو یوں سمجھا جائے گا کہ گویا روزہ توڑتے وقت ہی مرض موجود تھا, اسی روزے میں آیا نا, تو گویا روزہ توڑتے وقت ہی گویا یہ مرض موجود, اور جب یہ مرض روزے کی حالت میں موجود ہو تو اس وقت افطار کی رخصت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہوتی ہے, تو گویا اس وقت بھی افطار کی رخصت تھی, لہذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا, یہ مانا بخلاف ما اذا مریض, بخلاف اس کی کہ جب وہ بیمار ہوا, بعد ان افطر فی حال صحتہ, بعد اس کے کہ جب اس نے افطار کر لیا تھا اپنی صحت کی حالت میں ہی, تسقط به الکفارت, تو اس مرض کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا, لأن المرض امر سماوی, اسی کیونکہ مرض جو ہے ایک امر سماوی ہے, لا اختیار فیہ للعبد, اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے, فکأنہ افطر فی حال المرض, تو گویا کہ اس نے افطار کیا ہے مرض ہی کی حالت میں, واحکام السفر, اور سفر کے جو احکام ہیں کیا مانا, کہتے ہیں کیا مراد ہے, کہتے ہیں اے رخصت التی تتعلق بها احکام السفر, یعنی وہ رخصت جس کے ساتھ احکام سفر کا تعلق ہے, تثبت بنفس الخروج، وہ یہ رخصت ثابت ہو جاتی ہے نفس خروج سے ہی، محض نکلنے سے ہی، جیسے ہی آبادی سے نکلے گا سفر کے احکام یعنی رخصت آ گئی بھائی، سفر کے احکام لاگو ہو گئے شہر بھائی، سفر کم از کم کتنی مدت کی مسافت کا ارادہ ہو اس کا؟ تین دن، یعنی 77-78 کلومیٹر کا ارادہ ہو، اتنی دور جانا ہے، جیسے ہی شہر سے نکلے گا فوراً ہی کیا شروع ہو جائے گے، رخصت آ گئی، کیا آ گئی؟ آبادی سے نکلتے، اگرچہ ابھی تین دن تک وہ گیا نہیں ہے، اتنا طے نہیں کیا، لیکن آبادی سے نکلتے ہی کیا آ گئی؟ رخصت آ گئی. یہ معنی تثبت بنفس الخروج کہ رخصت ثابت ہو جائے گی محض نکلنے سے ہی. کس سے نکلنے سے؟ آبادی سے. اور کیوں ثابت ہوگی رخصت نفس آبادی سے نکلنے سے ہی؟ کہتے ہیں بسنت المشہورۃ، سنت مشہورہ کی وجہ، حدیث مشہور کی وجہ سے یہ رخصت ثابت ہو جائے گی. ورنہ قیاس کو کہتا ہے، قیاس چاہتا ہے کہ ابھی رخصت آنی نہیں چاہیے، جب تین دن کا سفر پورا کر لے گا اس کے بعد کیا آ جائے گی؟ رخصت پھر شروع ہو جائے گی آگے بھائی. لیکن حدیث کی وجہ سے خلاف القیاس کیا ہے؟ رخصت آبادی سے نکلتے ہی ثابت ہو جائے گی. تو وہ ثابت ہے سنت مشہورہ کی وجہ سے، عن نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے، فَإِنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ الْمُسَافِرَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ عُمَرَانِ الْمِصْرِ. پس حضور علیہ السلام جو ہیں وہ رخصت دیتے تھے مسافر کو، مسافر کو رخصت یعنی اجازت دیتے تھے، حِينَ يَخْرُجُ مِنْ، جب وہ نکل جاتا تھا، من عمران المصر، عمران کہتے ہیں آبادی کو، مصر شہر کو، جب وہ شہر کی آبادی سے نکل جاتا تو حضور علیہ السلام مسافر کو رخصت دیتے تھے، نہیں اجازت دیتے تھے. وَإِلَّمْ يَتِمَّ السَّفَرُ عِلَّةً بَعْدُ، اگرچہ پورا نہیں ہوا سفر باعتبار علت بننے کے اس کے بعد، ترجمے پہ نظر ہے، اگرچہ پورا نہیں ہوا سفر علت بننے کے اعتبار سے اس کے بعد، قیاس تو کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ سفر علت بنے گا رخصت کی، سفر علت بنے گا کس کی، کب بنے گا؟ جب تین دن کی مسافت پوری ہو جائے پھر علت. بھائی علت پوری تبھی ہوتی ہے نا جب علت نہیں، حکم تبھی آتا ہے نا جب پوری علت پائی جائے. اور علت پوری کب بنے گا سفر؟ جب تین دن کی مسافت طے کر لے گا، اس کے بعد اب سفر اور پوری علت بنے گا اور پھر رخصت آنی چاہیے، قیاس یہ چاہتا ہے. لیکن یہاں پر خلاف القیاس ہم نے شہر کی آبادی سے نکلتے ہی رخصت کا حکم ثابت کر دیا، اگرچہ ابھی سفر پورے طور پر علت نہیں بنا رخصت کی. کیوں؟ حدیث مشہور کی وجہ سے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. تو اِلَّمْ يَتِمَّ السَّفَرُ عِلَّةً بَعْدُ، اگرچہ پورا نہیں ہوا سفر باعتبار علت ہونے کے اس کے بعد، یعنی نکلنے کے بعد، لِأَنَّ السَّفَرَ اِنَّمَا يَكُونُ عِلَّةً تَامَّةً اِذَا مَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِالْمَسِيرَةِ. مسیرہ یا پہلے آپ کی کتابوں میں بھائی، سین کے بعد ہونی چاہیے، کیونکہ سفر اس وقت علت تامہ بنے گا. اذا مضى ثلاثه ایام، جب گزر جائیں تین دن، بالمسیرتی چلنے سے، مسیر سیر کے معنی میں، چلنے میں کتنے دن گزر جائیں؟ تین. فکان القیاس قبلہ اللہ تثبت الرخصت بمجردہ، تو قیاس تو یہ تھا اس تین دن کی مسافت کے پورا ہونے سے پہلے کہ اللہ یثبت الرخصت، کہ ثابت نہیں ہونی چاہیے رخصت بمجردہ محض سفر سے. ولیکن تثبت تلک بسنت کا لفظ ہے یہاں آپ کی کتابوں میں، تلک کے بعد جی بسنت کا لفظ یہاں ہونا چاہیے بھائی، نور الانوار کے دیگر نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے بھائی، اور اس کے بغیر بات بھی یہاں نہیں بنتی. تو قیاس تو یہ تھا کہ اس تین دن کی مسافت سے پہلے رخصت صرف سفر کی وجہ سے ثابت نہیں ہونی چاہیے، ولیکن تثبت، لیکن رخصت ثابت، لیکن تثبت تلک، لیکن وہ رخصت ثابت ہو جاتی ہے بسنتی، کس کی وجہ سے؟ اس سنت، اس حدیث کی وجہ سے ثابت ہے. تحقیقا للرخصتی، ثابت کرتے کے لیے رخصت کو، ثابت کرنے کے لیے رخصت کو، فی حق الجمیع، پورے سفر کے حق میں، کس میں؟ پورے سفر کے حق میں رخصت کو ثابت کرنے کے لیے. توجہ ہے سبق کی طرف؟ بھئی دیکھیے, قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ سفر کو رخصت کی علت کب بننا چاہیے, جب 3 دن کی مسافت طے کر لے تو اس کے بعد آپ کی رخصت آنی چاہیے, تب یہ علت بنے گا. لیکن حدیث کی سے ثابت ہوا کہ شہر سے نکلتے ہی کیا آ جائے گی, آبادی سے نکلتے ہی رخصت آ جائے گی. کیوں یہ حکم دیا گیا شہر کے آبادی سے نکلتے ہی رخصت آئے گی؟ تاکہ پورے سفر میں رخصت حاصل ہو جائے. اگر 3 دن کے بعد رخصت آئے گی پھر تو کچھ سفر میں رخصت ہوئی کچھ میں نہ ہوئی, لیکن حدیث میں کیا آیا کہ شہر سے نکلتے ہی کیا آ جائے گی رخصت. کیوں؟ تاکہ پورے سفر میں کیا آ جائے رخصت. یہ معنی ہے تحقیقا للرخصت فی حق الجمیع, ثابت کرنے کے لیے رخصت کو فی حق الجمیع, فی حق جمیع سفری, تمام سفر کے حق میں رخصت کو ثابت کرنے کے لیے. اذ لو توقفت ترخص علی تمام العلت, اس لیے کیونکہ اگر وہ رخصت جو ہے موقوف رہے علت کے پورا ہونے پر, لم یثبت الترفیح فی حق الکلی. ترفیح کہتے ہیں سہولت اور آسانی, تو سہولت اور آسانی ثابت نہیں ہوگی پورے سفر کے حق میں. فیفوت الغرض المطلوب, تو فوت ہو جائے گی وہ غرض جو مطلوب ہے. رخصت کا مقصد کیا ہے؟ سہولت دینا, تو وہ مقصد تو فوت ہو جائے گا اگر پورے سفر میں رخصت نہ ہو. والخطا عطف علی ما قبلہ, یہ عطف ہے ما قبل پر بھائی. وہ فی اللغت, جی یہ بھی ان اسباب میں سے ہے جو انسان کے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ فی اللغت ضد الثواب, خطا یعنی غلطی, لغت میں کسے کہتے ہیں؟ ضد الثواب, جو درستگی کے ضد ہے. ایک ہے درست اور اس کی ضد کیا ہے؟ غلطی, یہ ہے خطا بھائی. وفی الاصطلاح, اور اصطلاح کے اندر بھائی, وقوع الشیء علی خلاف ما اریدا, ایک چیز کا ہونا اس کے خلاف جس کا ارادہ کیا گیا تھا, ایک چیز کا اس کے خلاف ہو جانا, اس کے خلاف واقع ہونا, یہ کیا ہے؟ خطا. وہو عذر صالح لسقوط حق اللہ تعالی, اور یہ ایسا عذر ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالی کے حق کے ساقط ہونے کرنے کی, اللہ کے حق ساقط ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اذا حصل عن اجتہاد, جب یہ خطا حاصل ہو اجتہاد سے, یعنی اجتہاد میں خطا آئے. فلو اخطأ المجتہد فی الفتوی, بس اگر خطا کی مجتہد نے فتوے میں, بعد استفراغ الوسعی, استفراغ کا معنی پوری کوشش کرنا, وسع گنجائش بھائی یعنی کوشش, بعد استفراغ الوسعی, جب اس نے اپنی پوری کوشش کر لی اس کے بعد مجتہد نے فتوے میں غلطی کی, لا یکون آثماً, تو وہ گناہگار نہیں ہوگا, بل یستحق اجراً واحداً, بلکہ وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا. اگر حق کو پہنچے تو 2 اجروں کا مستحق, اور اگر غلطی کرے تو 1 اجر کا مستحق. ویسیر شبہتاً فی دفع العقوبتی, اور یہ جو خطا ہے یہ شبہ بن جائے گی فی دفع العقوبتی, عقوبت کے دور کرنے میں, عقوبت کے, یہ خطا غلطی, ارادے سے تو نہیں کر رہا نا ایک چیز, تو یہ غلطی جو بغیر ارادے کے ہے یہ سزا کے دور کرنے میں شبہ بن جائے گی. یعنی پھر اس یہ شبہ بن گئی تو سزا نہیں آئے گی. یہ کیا بن جائے گی؟ بھائی ارادہ تو اس کا نہیں تھا, جب ارادہ نہیں تھا تو یہ غلطی کیا ہے؟ یہ شبہ, اور اس شبہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سزا نہیں آئے گی, اللہ کی طرف سے سزا نہیں آئے گی. خطا لا یعصم الخاطئ, یہاں تک کہ گناہگار نہیں ہوگا خطا کار. ولا یؤاخذ بحد او قصاص, اور اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا حد اور قصاص کے ساتھ. بھائی حد کے ساتھ, مثلا ایک آدمی ہے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی کے طور پر جو عورت اس کے پاس بھیجی گئی وہ کوئی اور عورت تھی, اس کی بیوی نہیں تھی, اب اس کو تو نہیں پتا, اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی, اب یہ اس پر کیا حد آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ غلطی سے ہوا جان بوجھ کر نہیں, تو لہذا حد نہیں آئے گی. یا اس نے دور سے دیکھا ایک چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی, اس نے کہا شکار ہے, اس نے تیر چلایا اور تیر جا کر لگا, پاس جا کر دیکھا تو انسان مرا پڑا تھا, اب یہاں پر غلطی کی اس لیے قصاص نہیں آئے گا بھائی. تو یہ معنی سزا دفع ہوگی، گناہگار نہیں ہوگا، حد اور قصاص نہیں آئے گی. فَإِن زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ، پس اگر زفا کے معنی ہوتے ہیں، زفا زفو کے معنی بیوی کو خاوند کے پاس بھیجنا، دلہن کو خاوند کے پاس بھیجنا یعنی رخصتی کرنا، کیا کرنا؟ رخصت. فَإِن زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ، پس اگر رخصتی کی گئی اس کی طرف، اس کی بیوی کے علاوہ کی، یعنی اس کو بھیجا گیا، فَظَنَّهَا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، پس اس نے گمان کیا کہ یہ اس کی بیوی ہے، فَوَطِئَهَا، اس نے اس سے صحبت کر لی، لا يحد، تو اس پر اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، وَلَا يَصِيرُ آثِمًا كَآثِمِ الزِّنَا، اور یہ گناہ گار نہیں ہوگا، جیسے کہ زنا کا، زنا کا گناہ ہے، زنا کا گناہ کرنے والا. وَإِن رَأَى شَبَحًا مِّن بَعِيدٍ، اور اگر اس نے دور سے کوئی جسم دیکھا، شبحن کہتے ہیں دور سے کوئی چیز جو دکھائی دے، اس کی جو پرچھائی نظر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبحن. تو اگر اس نے دور سے کوئی پرچھائی دیکھی، فظنہ صیدن، اس نے اس کو گمان کیا کہ یہ شکار ہے، فرما الیہ، اس نے اس کی طرف تیر چلایا، وقتلہ، اسے قتل کر دیا، وکان انسان، اور وہ انسان تھا، لا یکون آثمن اسم العمد، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، جان بوجھ کر گناہ کی طرح، بھائی گناہ گار نہیں ہوگا، کہ جان بوجھ کر کرنے والے کی طرح گناہ گار نہیں ہوگا. ولا یجب علیہ القصاص، اور اس پر قصاص بھی واجب نہیں. ولم یجعل عذرا فی حقوق العباد، بھائی حقوق اللہ کے اندر تو یہ عذر ہے غلطی، حقوق العباد کے اندر اس کو عذر قرار نہیں دیا جائے گا. حتی وجب علیہ زمان العدوانی، یہاں تک کہ اس پر، اس عدوان کہتے ہیں زیادتی کو اور ظلم کو، اس پر اس ظلم اور زیادتی کا زمان واجب ہوگا. اذا اتلف مال انسان خطا، جب اس نے کسی انسان کا مال غلطی سے تلف کر دیا، یہ سمجھا میرا مال ہے، اس نے کیا کیا، اس کو جلا دیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو کسی اور کی چیز تھی، تو اب غلطی کی ہے، لیکن بہرحال وہ مال غیر کا تھا، مال محترم تھا، اور اس کی غلطی کی وجہ سے کسی کے مال کی عصمت اور حرمت ختم نہیں ہوتی، لہذا اس پر زمان آئے گا، چاہے جان کا بھی زمان آئے گا، مال کا بھی، لہذا قصاص تو نہیں آیا، لیکن خطان قتل کیا تو کیا آ جائے گی؟ دیت. تو کہتے ہیں وجبت بھی دیت، اور اس خطا کی وجہ سے دیت بھی واجب ہوگی. اذا قتل انسان خطا، جب قتل کیا کسی انسان کو غلطی سے، لان کلھا من حقوق العباد، اسے کیونکہ سارے کس میں سے ہیں؟ حقوق العباد میں سے ہیں. وبدل المحل، اور محل کے بدل میں سے ہیں، یہ جو ادا کر رہا ہے یہ محل کا بدل دے رہا ہے، اپنے غلطی کی جزا نہیں ہے بھائی، یہ معنی، یہ سب حقوق العباد میں سے ہیں اور بدل محل میں سے ہیں، لا جزا الفعل، فعل کی جزا نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے بطور سزا کے ہی جو دے رہا ہے زمان، یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان چیزوں کا بدل دے رہا ہے، سزا تو نہیں آئے گی کیونکہ غلطی سے کیا بھائی. وصح طلاق، اور اس کی طلاق بھی صحیح ہے، ای طلاق الخاطی، خطا کار، غلطی سے طلاق دینے والے کی طلاق، کما اذا اراد ان یقول لامراته، جیسے کہ اس کا ارادہ ہوا کہ وہ کہے اپنی بیوی سے، اقعدی، تو بیٹھ جا، فجرا علی لسانہ، تو جاری ہو گیا اس کی زبان پر، زبان پر یہ لفظ جاری ہو گئے، انت طالق، کہنا تھا بیٹھ جا، اور کیا آیا زبان پر؟ انت طالق، یقع به الطلاق عندنا، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک. بھائی صورت سمجھ میں آگئے، لیکن یاد رکھیے قضاء واقع ہوگی، دیانتن واقع نہیں، یعنی بیوی اگر اس کے پاس چلے گئے قاضی کے پاس، تو قاضی، ہم تو نیت دل کو نہیں جانتے، لفظ اس نے کہے ہیں طلاق والے، تو قاضی کیا فیصلہ دے گا؟ طلاق کا فیصلہ دے گا، لیکن فیما اس بندے اور اللہ کے درمیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے زبان پر لفظ آ گئے. وعند شافعی رحمۃ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، لا یقع قیاسا علی النائم، کہ واقع نہیں ہوگی خطا کار کی طلاق قیاس کرتے ہوئے سونے والے پر، ولقول علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے غلطی اور بھول کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں، ان النائم عدیم الاختیاری، کہ سونے والا وہ تو عدیم الاختیار ہے، اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے، بالکل غافل ہے، پتہ ہی نہیں اسے. والخاطئ المختار المقصر، اور یہ جو با اختیار خطا کار ہے، یہ تو مقصر، یہ تو کوتاہی کرنے والا ہے، اس نے خود کوتاہی کی، جلدی کی، جس کی وجہ سے اسے غلطی ہوئی، البتہ یہ تو با اختیار ہے، اور سونے والا تو بے اختیار ہے، لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. والمراد بالحدیث، اور یہ جو آیا نا حدیث میں، امام شافعی رحمۃ اللہ نے دلیل پیش کی میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا، ہم کہتے ہیں حدیث سے مراد آخرت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی آخرت میں اس غلطی پر مواخذہ نہیں ہوگا، دنیاوی حکم نہیں اٹھایا گیا، دنیاوی اعتبار سے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ مراد حدیث سے رفع حکم الاخرت، آخرت کے حکم کا اٹھانا ہے، لا حکم الدنیا، نہ کہ دنیا کا حکم، بدلیل وجوب دیت والکفارتی، کس دلیل کی وجہ سے؟ یہ جو کفارہ اور دیت واجب ہو جاتے ہیں، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث میں آخرت کا حکم مراد ہے، دنیا کا حکم مراد، اگر دنیا کا حکم مراد ہوتا پھر تو دیت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں دیت آ جاتی ہے، پھر تو کسی کے مال کا زمان بھی نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ زمان آ جاتا ہے۔ ہوا یجب ان ینعقد بیعہ، اور واجب ہے کہ اس کی بیع منعقد ہو جانی چاہیے، ویجب یہ عبارت لے کر آئے ماتین، وجہ یہ کہ اس کے بارے میں اسلاف سے کوئی روایت نہیں تھی اس مسئلے کے بارے میں کہ غلطی سے کوئی بیع کرتا ہے تو بیع منعقد ہوگی یا بیع منعقد نہیں، ائمہ سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں تھی، تو صاحب متن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر کیا ہونی چاہیے، بیع منعقد ہونی چاہیے، اے بیع الخاطی یعنی خطا کار کی بیع، کما اذا اراد احد ان یقول، جیسے ارادہ کیا کس نے کہ وہ یوں کہے الحمدللہ، الحمدللہ کہنے کا ارادہ ہے ایک آدمی کا، فجرا علی لسانہ بیعت من کا قضا، تو اس کی زبان پر یہ بات جاری ہو گئی کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی اتنے پیسوں میں، فقال المخاطب، جو پاس کھڑا وہ مخاطب تھا اس نے فوراً کہا قبل، تو میں نے کیا کیا قبول کر لیا، وہذا معنی قوله، یا یوں پڑھیں وہذا معنی قوله، اور یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی، اذا صدقہ خصمہ، جبکہ مقابل نے کیا کر دی اس کی تصدیق کر، اس نے یہ کہنے لگا تھا ذکر کر رہا تھا الحمدللہ وغیرہ، تو زبان پر کیا گیا یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں بیچ دی، دوسرے نے فوراً کیا کہہ دیا میں نے قبول کر دیا، یہ مراد ہے جب اذا صدقہ خصمہ، مقابل نے کیا کر دی اس کی تصدیق کر دی، تصدیق کا کیا معنی، اس کے مقابلے میں قبل تو کہہ دیا، وقیل اور کہا گیا ہے معنی ہو کہ اس کا معنی، یہ معنی اس کا مقابل اس کی تصدیق کر دے، یہ معنی نہیں کہ اس کے مقابلے میں قبل تو کہے، بعض اور تقریر کرتے ہیں، پہلی تقریر کے مطابق تو صدقہ کا کیا معنی، کیوں تصدیق کی مقابل نے کیا معنی تصدیق کی، اس کے مقابلے میں قبل تو کہہ دیا، یہ ہے تصدیق کرنا، بعضوں نے کہا نہیں نہیں قبل تو کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقابل بعد میں بھی تصدیق کرتا ہے کہ اس کے منہ سے غلطی سے بے کا لفظ نکلا تھا، ایجاد کیا تھا، قبل تو مراد نہیں ہے صدقہ سے، بلکہ بعد میں وہ کیا کرتا ہے مقابل، قبل تو اس نے کہہ دیا، بعد میں بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے کیا کیا تھا غلطی سے کہا تھا، وقیل معنی ہو، معنی اس کا یہ ہے ان یصدق الخصم، کہ کیا کرے مقابل اس کی تصدیق کر دے، بأن صدور الإيجاب منك كان خطأ، کہ اس سے یہ جو خطا کار سے ایجاب کا صدور ہوا، کہ وہ جو ایجاب کا صدور ہوا تھا منك آپ سے، كان خطأ، وہ کس طرح تھا، غلطی سے تھا، اذ لو لم يصدق في ذلك، اسی کیونکہ اگر مقابل جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا اس بات کے اندر، یکون حکمہ کا حکم العامد، تو پھر اس کا بیع کا حکم جو ہے عامد کے حکم کی طرح ہے، اس خاطی کا حکم بیع کا حکم عامد، یعنی عامد جو اپنے ارادے سے بیع کر رہا ہو، اس جیسے اس کے اندر بیع کا حکم تھا بیع منعقد ہو جاتی تھی، تو یہاں پر بھی بیع کیا ہوگی، صورت سمجھ میں آئی، صدقہ نے کیا مانا کیے دو، تصدیق سے کیا مراد، شارح نے کیا بتلایا، وہ جو اس نے قبل تو کہا تصدیق سے یہ مراد ہے کہ مقابل نے تصدیق کر دی، یعنی اس کے مقابلے میں قبل تو کہہ دیا، اور بعضوں کی اوروں کی بھی تقریر ذکر کی شارح نے کہ بعضوں نے کیا کہا، وہ قبل تو مراد نہیں ہے، قبل تو اس نے کہہ دیا، ہاں بعد میں بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو اس نے زبان سے ایجاب کیا تھا وہ غلطی سے کہا تھا، تو اس صورت میں کہتے ہیں وَيَقُونُ بَعُهُ كَبَعِ الْمُكْرَحِ، تو اس کی بیع کس کی طرح ہوگی، مکرہ، وہ جس پر زبردستی کی گئی، بھائی تلوار نکالی تھی کس نے کہ تمہاری گردن اڑاتا ہوں یا ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں کہ تم یہ بیع کرو ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں، تو یہ بیع بھی کس کی طرح ہوگی، یہ خاطی کی بیع مکرہ کی بیع کی طرح، بھائی اس کا کیا حکم ہے، بتلانے لگے یعنی ینعقد فاسدا، یہ بیع فاسد ہو کر منعقد ہو جائے گی، لِأَنَّ جَرَيَانَ الْكَلَامِ عَلَى لِسَانِهِ، اس لیے کیونکہ اس کلام کا اس کی زبان پر جاری ہونا اختیاری، یہ کس قسم کا تھا؟ اپنے اختیار سے زبان کو حرکت دیا نا، فینعقد تو منعقد ہو جائے گی، زبان خود چل پڑی یا اس یہ حرکت، یہ بول رہا تھا، یہ بول تو رہا تھا اپنے اختیار سے، لہذا بے منعقد تو ہو گئی. ولیکن یفسد ہو، لیکن فاسد ہوگی، منعقد ہوگی لیکن فاسد، کیوں؟ لعدم وجود الرضا فیہ، اس وجہ سے کہ اس میں اس کی رضا نہیں پائی جا رہی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.